الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه حكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد آئے گا. سورہ مائدہ کی 83 نمبر کی آیت اور 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس میں ارشاد خداوند ہے وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سنتے ہیں مِمَّا أُنزِلَ جو کچھ نازل کیا گیا إِلَى الرَّسُول رسول کی طرف تو آپ دیکھیں گے ترا اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض من الدم آنسوؤں سے بھرا ہوا. کس چیز سے؟ مما عرفوا من الحق حق سے جتنی بھی ان کی معرفت ان کو حاصل ہوئی ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جاتی ہیں. اور یقولون اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے رب فاکتبنا لکھ دے ہمیں آمنا ہم ایمان لے کر آ گئے اور لکھ دے ہمیں ما شاہدین شاہدین کے ساتھ. شاہدین کون ہیں؟ جو گواہ ہیں جو گواہ دینے والے ہیں. البتہ یہ آیت اور اس کا نزول مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, یہ بنیادی طور پہ عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی اور اس کی دو شان نزول بیان کی گئی ہیں کہ دونوں. ایک مرتبہ حبشہ میں جب جناب جعفر طیار نے آیات پڑھی سورہ مریم کی اور اس کے بعد دوسرا کہ جب کچھ عیسائی رسول اکرم سے ملنے کے لیے مدینہ میں تشریف لائے جناب جعفر کے ساتھ ان کی واپسی پر اور جب سورہ یاسین پڑھ کر سنائی گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن ظاہری بات ہے جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں شاید آپ لوگوں نے پڑھا اور انشاءاللہ جو اساتذہ ہیں ان کے آپ نے بیان کیا ہوگا کہ تفسیر پھر رائے نہیں ہوتی جب ہم مصادیق کو مختلف کر لیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا. انسان روزہ نہ رکھے تو اس کی قضا ہے اور اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو کفارہ بھی ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کھانا کھلانا, کھانا ایک کفارہ دے دیا گیا. اس کا مصداق کیا ہوگا؟ اس کا مصداق بریانی بھی ہو سکتی ہے, اس کا مصداق سالن روٹی بھی ہو سکتا ہے, اس کا مصداق برگر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مصداق آٹا بھی ہو سکتا ہے جو کسی کے گھر میں دے دیا جائے. یہ سارے مصادیق ہیں. تو یہاں پہ تفسیر پھر رائے نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصادیق مختلف ہیں. تو اب یہ آیت جو نازل ہوئی تو اس میں بنیادی طور پر تو مخاطب کیا گیا عیسائیوں کو لیکن اس کے مصادیق میں وہ تمام افراد شامل ہو جائیں گے کہ جو حق بات سننے کے بعد اور اس سے کچھ معرفت حاصل کرنے کے بعد خدا کے حضور میں گریہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. تو اس عنوان سے جب ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہاں پر آیت میں یہ الفاظ جبکہ شان نزول واضح طور پر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ مما انزل الی الرسول جو ہم نے رسول کی طرف نازل کیا تو یہاں پہ لفظ قرآن لکھنے میں کیا قباحت تھی؟ خدا یہ کہتا تھا کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا اس کو جب سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. تو یہ کیوں کہا گیا کہ ہم نے جو چیز رسول کی طرف نازل کی اس کو جب سنتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں؟ تو اب اس کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے اور یہاں تک آ سکتا ہے کہ جو حسین ہے وہ رسول سے متعلق ہیں، رسول سے منسلک ہیں، اور جب ہم ان پر ہونے والے مسائل کو سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں. لیکن جو شرط بیان کی گئی آنسوؤں کی، مما عرفوا من الحق، حق سے جتنی آگاہی حاصل کر لیتے ہیں. بغیر آگاہی حاصل کیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو آنسو بہ رہے ہیں وہ آنسو قیمتی ہوں گے، بلکہ آگاہی حاصل کرنی ہوگی ہمیں. اس کی مثال میں اپنے نوجوانوں کے لیے دوں کہ جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت سی دفعہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ہماری آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں، لیکن وہ آنسو واقعاً معرفت کے ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ ہاں، اس عنوان سے کہ انسان کا دل نرم ہے ایک قیمت ہے، لیکن اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب ہم امام حسین کے لیے رو رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ معرفت کے ساتھ گریہ کریں. اور اسی عنوان سے تمام چیزوں پر اجر اور ثواب موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. معرفت حاصل کرنا ہے، وہ کسی بھی عنوان سے حاصل کی جائے، کیسے حاصل کی جائے، اس میں سے ایک چیز شاید عزاداری ہو ہمارے لیے. تو انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ ہم کوشش کریں گے کہ عزاداری عقل اور نقل میں، یعنی عقلی بنیادوں پر عزاداری، اور نقل یعنی احادیث قرآن کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے، اور پھر دوسرے حصے کے اندر ہم عزاداری سے متعلق بہت ہی سرسری عنوان سے دیکھیں گے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ درود پڑ جائے گا محمد والے محمد. اگر عقلی بنیادوں پر دیکھیں تو تاریخ، دنیا کی تاریخ میں، اور اگر ہم جائیں اور سیر کریں اور گھومیں ملکوں کو، تو ہمیں کم و بیش تمام ان ملکوں میں جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں کوئی نہ کوئی یادگار نظر آتی ہے شہدا کی، چاہے وہ ملک کسی ریلیجن پر بلیف کرتے ہوں، چاہے ان کا یقین کسی بھی دین کے اوپر نہ ہو، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ان شہدا کے لیے، مثلا گمنام شہید، اب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے، نام بھی نہیں پتا، اعداد و شمار بھی نہیں آئے، بس یہ معلوم تھا کہ یہ باڈیز ہیں اور ان کو دفنا دیا گیا. ان سب سپاہیوں کی یاد میں ان تمام ملکوں کے اندر جنہوں نے جنگ جیتی یا جنہوں نے جنگ ہاری، یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو جیتے وہی بنائے، نہیں، جنہوں نے جنگ ہاری انہوں نے بھی اپنے تمام فوجیوں کے لیے، جو مر گئے جو گمنام تھے، ان کے لیے ایک یادگار بنائی ہوئی ہے. اور ہمارے استاد قصہ سنا رہے تھے کہ وہ گئے شمالی کوریا، تو وہاں پہ ایک میوزیم تھا، اس میوزیم کے اندر انہوں نے جنگ کی جو بھی تھی، مثلا جنگ کا میوزیم تھا، تو وہاں پر دیکھا ایک درخت کا تنا جلا ہوا سا بہت وہ رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مثلا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ٹوپیاں ہیں، یہ مثلا لباس ہے، یہ اسلحہ ہے جو استعمال ہوا، یہ سارا کچھ، یہ درخت کا کیا کام ہے؟ یہ بھی جلا ہوا درخت. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں جو ہے اس درخت کے نیچے ہمارے فوجی موجود تھے، اور امریکہ نے جو ہے وہ کیمیکل بمبارٹمنٹ کی یہاں پر، تو اس درخت نے وہ پورا کیمیکل اپنے اندر ایبزارب کر لیا اور وہ جل گیا اور ہمارے فوجی بچ گئے. تو انہوں نے اس درخت کو کہا کہ ہم اس کو اپنے پاس ہمیشہ رکھیں گے، اور اس کو لا کے محفوظ کر دیا. کیوں؟ کیا سبب تھا؟ اور اگر ہم شمالی کوریا پہ جائیں تو مثال کے طور پہ وہ اللہ پر بھی اس طرح سے بلیو نہیں رکھتے، وہ ڈیوائن ریلیجن پہ بلیو نہیں رکھتے، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اپنی جان دوسرے افراد کو بچانے کے لیے کسی راہ میں نچھاور کر دی، ان کی یادگار بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. تو ہم بھی کربلا کے عنوان سے عقلی بنیاد پر جب بات کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کا کی قربانی دے دی تو وہ سارے وہ سب بھی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو ان کی یادگار منانا بھی ہمارے لیے کوئی بے عقلی بات نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی دلیل تو ہم یہ پیش کر دیتے ہیں۔ دوسرا، نقلی دلیل پر اگر آئیں تو قرآن کے اندر ہمیں بے تحاشا ایسی آیات ملتی ہیں جہاں پر گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے اگر ہم کرنا چاہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یہ ہے سورہ مریم آیت نمبر 41، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کیا۔ اب ابراہیم کا کیوں ذکر کیا گیا؟ دیکھیے، حج کے اندر ہم جو احکامات پر عمل کرتے ہیں اس میں سے بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جو ایک شخصی اور ایک فردی عنوان سے انجام دیے گئے، لیکن ان کا امپیکٹ یا ان کا اثر اتنا ڈیپ تھا کہ خدا نے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ آئیں اور یہ کام انجام دیں۔ حج کے اندر اگر دمبا ذبح کیا جا رہا ہے، جو قربانی واجب ہے، تو حجاج کرام پر ہے، جو حجاج ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر ایک پہ واجب نہیں ہے۔ تو جو وہ قربانی انجام دے رہے ہیں تو وہ اسی عنوان سے انجام دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے انجام دی تھی، تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے یہ ذکر کتاب کے اندر محفوظ کر دیا۔ جناب حاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان وہ جتنے بھی میٹر ہے، 400 میٹر کا ایک ایریا ہے جہاں پر انسان کو چلنا ہے، لیکن اس 400 میٹر میں سے 40 میٹر وہ مقام ہے جہاں پر حاجیوں کو بھاگنا ہے۔ بھاگنا کیوں ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ہیجان آور کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیا سبب ہے کہ یہاں اس 40 میٹر کے اندر جناب حاجرہ زیادہ پریشان تھی، اپنے بچے کو دیکھتی تھی کہ اس تک پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، وہ بچہ مر تو نہیں گیا۔ تو یہ 40 میٹر کا حصہ قیامت تک کے لیے خدا نے تمام حاجیوں کے لیے قرار دے دیا کہ اب تم اس 40 میٹر میں بھاگو گے، اگر بھاگے نہیں تو تمہاری سعی قبول نہیں ہوگی، نہیں مانا جائے گا تمہاری سعی کو۔ تو ایک خاتون نے ایک کام انجام دیا، خدایا تو قیامت تک کے لیے، اور کیا کس کے لیے؟ تمام امیر افراد جو استطاعت رکھتے ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو، ان کے لیے واجب ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور یہ کام جا کے انجام دیں گے۔ ایسا کیا کام کر دیا؟ بچے کی محبت تو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، کس ماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت نہیں ہے؟ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی اور پریشانی میں نہیں آئے گی؟ یہ جناب حاجرہ کو اتنی اہمیت دے دی گئی۔ تو کوئی سبب تھا کہ قیامت تک کے لیے خدا نے کہا کہ اس بچے کی یاد میں جو ماں دوڑی تھی اس کو قیامت تک کے لیے یاد رکھیں۔ تو میرا سوال ہوگا کہ خدایا اس بچے کو تو پانی مل گیا تھا، اور جس کو پانی نہیں ملا کیا تو اس کی یاد کو برقرار نہیں رکھے گا؟ کیا اس کی یاد برقرار نہیں رہنی چاہیے؟ کیا اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی اشکال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ یاد برقرار نہیں رہنی چاہیے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ خدا نے جب ایک مثال دے دی تو اس کے مصادیق مختلف ہوں گے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے لیے کام انجام دے رہا ہے، اور جو خدا کے لیے اپنی جان نچھاور کر رہا ہے، جو خدا کے حضور ہے، تو وہاں پر انسان کو یاد رکھنا اس کی بعد والی نسلوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر حکم الہی کو پورا کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کوئی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو خدا اس کو قرآن میں یاد رکھ رہا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ کس طرح سے ہم اس یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں دو حدیثیں ہیں، بہرحال مصائب نہیں ہیں لیکن حدیثیں ایسی ہیں۔ ایک حدیث ہے اور ایک واقعہ ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور وہ مہمان بن گیا امام کا، کوئی محب تھا، کوئی چاہنے والا تھا، اور پھر امام نے اس سے ایک عجیب تقاضا کیا اور کہا کہ کیا تم وہ لباس دیکھنا چاہتے ہو جو تمہارے مولا امیر المومنین نے اور ہمارے مولا نے 19 کے دن پہنا ہوا تھا؟ ظاہری بات ہے ہر کوئی کہے گا کہ مولا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر امام گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ کرتا اور وہ لباس نکال کر لائے کہ جس کے اوپر خون کے دھبے موجود تھے، اور اس کی زیارت کروائی اپنے محب کو۔ اور یہ روایت واقعات کے اندر، یہ اس کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بہار الانوار کے اندر ذکر ہے امام صادق علیہ السلام سے اور 44 نمبر جلد میں. تو اب امام ایک تو یہ حوالہ ہو گیا, اور دوسرا حوالہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق کہ امام فرماتے ہیں کہ پہلی محرم کو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا چاند نظر آ گیا محرم کا, شب اول ہے, طبیعت تبدیل ہو گئی, مغموم ہو گیا, کیا سبب ہے؟ تو امام نے حدیث ارشاد فرمائی اور کہا اور فرمایا کہ جب شب اول چاند نظر آ جاتا ہے تو جو کرتا امام کا ہے وہ عرش سے آ کر لے جایا جاتا ہے اور اس کو ایک علم کی صورت میں عرش کے نیچے لہرایا جاتا ہے, اور جب اس کی خوشبو مومنین کے مشام میں پہنچتی ہے تو ان کی طبیعت منقلب ہو جاتی ہے. وہ کرتا کس کے پاس ہے؟ وہ روایات میں امام کے پاس ہے, اور آج کے زمانے میں آخری امام کے حضور میں وہ کرتا موجود ہے جس کو ہر محرم میں ملائکہ عرش سے آ کر لے کر جاتے ہیں اور اس کو لہراتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی ایک سنت ہے کہ جس کے اوپر امام عمل کر رہے ہیں, امام اس کو بیان کر رہے ہیں, اور خدا کی طرف سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے سے کوئی اختراع کر رہے ہیں اور ہم اپنے سے کچھ بنا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ بھرا ہوا ہے قرآن ہمارے پاس, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس قرآن سے کوئی دلیلیں موجود نہیں ہیں. ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں, جیسے میں نے کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم, اسی طرح سے وذکر فی الکتاب مریم, اور ہم نے مریم کا ذکر بھی اس کتاب میں کیا. اب جناب مریم کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو جناب مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کر واپس آئی ہیں تو جتنے بھی حواری تھے اور جتنے بھی وہ بہترین افراد تھے کہ جو بیت المقدس کے اندر تھے اور بیت المقدس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے تھے, اور اس وقت تک شریعت وہی تھی جس کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے, اور جب جناب مریم واپس تشریف لاتی ہیں تو ان کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہ تمہارا باپ خراب تھا نہ تمہاری ماں خراب تھی, تو یہ بچہ کیسے آ گیا؟ اب یہ عرصہ کوئی بہت زیادہ کا نہیں ہے, کوئی بہت طویل عرصہ نہیں ہے. جناب مریم آئیں اور اس کے بعد لوگوں نے جواب دینا شروع کیا اور خدا کی وحی نازل ہوئی اور خدا نے کہا کہ اشارہ کرو اس بچے کی طرف, یہ بولے گا, اور آپ سے یہ حکم دے دیا تھا کہ تم روزہ رکھ لو گی. لیکن وہاں پر جناب مریم سے قرآن ایک جملہ نقل کرتا ہے کہ جب انہوں نے تہمتیں لگانا شروع کی تو جناب مریم یہ کہتی ہیں کہ کاش یا لیتنی متو, میں مر جاتی اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ میرے اوپر تہمتیں لگا دی. میں کہوں گا کتنا عرصہ تھا, کتنا وقت تھا, شاید 15 منٹ, شاید 10 منٹ, اور ان تہمتوں کی وجہ سے جناب مریم نے یہ کہا یا لیتنی متو, میں مر جاتی اس سے پہلے کہ تہمتیں لگاتے. اور پھر جناب زینب اگر عصر عاشور سے لے کر اور شام تک وہاں تک جانا, اور روایات میں موجود ہے کہ آواز لگائی جاتی تھی یہ کون ہے, یہ اہل بیت کے, یہ اہل حرم کے زندانی ہیں, یہ سبایا کون ہے, یہ سبایا وہ ہے کہ جو جن کا تعلق اہل بیت سے, اور کیا کیا تہمتیں نہیں لگائی گئی. یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے اور صحیح روایات ہیں کہ جب یزید کے دربار میں تو ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فاطمہ کبریٰ کو جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں, یہ جاریہ کے عنوان سے مجھے دے دیا جائے, تو کیا اس سے کم تہمت ہو, کیسے کم مقام گرایا جائے گا؟ لیکن کہیں پر بھی ہمیں ایک جملہ نہیں ملتا اہل حرم کا کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم مر جاتے ہیں, کہیں نہیں ملتا. اگر ہم کہیں کہ مقام مریم بہت اونچا ہے تو مقام مریم میں 7, 8, 10 منٹ کے بعد جناب مریم نے یہ آرزو کر دی کہ خدایا موت دے دے, لیکن ہمیں اس طویل سفر میں 40 شہروں میں کہیں یہ جملہ نہیں ملتا کہ خدایا ہمیں موت دے دے, کہیں شکایت نہیں ملتی, کسی بھی اسیر نے یہ شکایت نہیں کی کہ خدایا ہمیں موت دے دے, کسی بچے نے یہ کہہ دیا ہو کہ کاش ہمارے والد نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ مصیبتیں ہم پر نازل نہیں ہوتی, کسی نے نہیں کہا, کسی نے ایسی بات نہیں کی. تو قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس عزاداری کے لیے بے تحاشا, اور پھر جناب یوسف کی وہ پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس عنوان سے. اور پھر آخری حوالہ میں آپ کو دوں سورہ تکویر کا, اور وہاں پر جب خدا آتا ہے تو ذکر مصیبت خدا کر رہا ہے. دو آیات ہیں، دو سورہ ہیں جو مستقیماً مظلوم کی حمایت کے لیے ہیں، جس میں سورہ تکبیر ہے جہاں پر خدا سات قسمیں کھا رہا ہے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سات قسمیں کھا رہا ہے، اگر سورج کی روشنی لے لی جائے، بہار کی سمندروں کا پانی چلا جائے، رات کی تاریکی، سب قسمیں کھانے کے بعد، سات قسمیں کھانے کے بعد خدا کس کا ذکر کر رہا ہے؟ وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اور وہ موعودہ کون ہے؟ وہ لڑکی ہے کہ جس کو زندہ دفنا دیا گیا. اچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی کافرہ ہے، یہ لڑکی مشرکہ ہے، لیکن اس پر ظلم کیسا ہوا؟ اس پہ ظلم یہ ہوا کہ اس کو دفنا دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا. تو خدا کہتا ہے کہ ان تمام قسموں کے بعد اگر یہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے بے ائی ذنبن قتلت، تجھے کس عنوان سے قتل کیا گیا، کس وجہ سے قتل کیا گیا، تو خدا ایک مظلومہ کافرہ مشرکہ کے اوپر قرآن کی ایک آیت میں سات قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا. تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جناب سکینہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس جرم میں قتل کر دیا گیا؟ تو قرآن میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اس کا ٹکراؤ عزاداری کے ساتھ ہے، یا جس کا ٹکراؤ ہم یہ کہیں کہ ہماری کچھ رسومات کے ساتھ ہے. خدا خود مرثیہ گو ہے. یہ سات قسمیں پڑھنے کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مرثیہ پڑھ رہا ہے. کس کا؟ ایک مظلومہ کا. اصحاب الاخدود کیا کہتا ہے؟ قتل الاصحاب الاخدود، مر جائیں وہ اصحاب اخدود. تو خدایا کون مارے گا؟ مارنے والا کون ہے؟ مارنے والا تو تو ہی ہے. تو کس سے کہہ رہا ہے کہ اصحاب اخدود مر جائیں؟ کیوں مر جائیں؟ کیونکہ انہوں نے ان اصحاب کو کہ جو اس کے ایمان کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور جب قتل کیا تو وہ، اب اس کی تفسیر ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس کے بعد تمام مومنین کو جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی نبوت کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور وہ دوبارہ سے یہودی نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو ایک لائن پہ کھڑا کیا اور کہا کہ اگر تم نے اپنے دین سے، اپنے مذہب سے انکار نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دیں گے اور آگ میں جلا دیں گے. اور ان عیسائیوں نے اس بات سے انکار کیا اور اپنے دین پر قائم رہے اور جناب عیسیٰ کی نبوت کے قائل رہے. تو پھر ان اصحاب اخدود نے ان کو ایک ایک کر کے قتل کیا اور ان کی لاشوں کو جلا دیا. تو خدا یہاں پر مرثیہ پڑھ رہا ہے ان کے لیے. جو خود مارنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قتل الاصحاب الاخدود، یہ مر جائے اصحاب اخدود. اسی طرح سے جب ہم دوسری آیت اور سورہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کٹ جائیں، تو کون کاٹنے والا ہے ہاتھ؟ خدایا تو کاٹنے والا ہے. ہم اپنا گلہ تجھ سے کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے کو موت آ جائے، فلانے کا شر کم ہو جائے. اور خدا کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ یہ نام باقی رہے. کس عنوان سے؟ کہ دیکھو اس نے رسول کی راہ میں مشکلات کھڑی کی تھیں، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت ہے. قیامت تک خدا اس کو اسی عنوان سے یاد کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو اگر یزید کا نام نہیں آیا قرآن میں تو آج یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے افراد تیار کھڑے ہیں. اگر ابو لہب کا نام بھی نہیں آتا تو لوگ ابو لہب کو بھی مان لیتے. اگر یزید وہ شعر پڑھ آئے تو اس میں وہ نہیں کہہ رہا کہ علی آ جائے یا حسن آ جائے یا حسین آ جائے یا محمد کھیلے اور انہوں نے کھیل ڈھونگ رچایا، ولا وحی نزل ولا ملک جا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی اور نہ کوئی ملک آیا تھا. تو ہاشم کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ دشمنی وہاں سے آغاز ہوئی، بنو ہاشم کو تذلیل کرنا تھا، یہ موقع ایسا نہیں تھا. تو یہاں پہ بنو ہاشم کو، تو خدا اس سورہ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی رسول کے مقابلے میں آئے گا اور اس کی راہ میں رکاوٹیں نازل لے کر آئے گا تو وہ ہماری نظر سے مردود ہے، ہم اس کو کسی عنوان سے بھی قبول نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا پہلا عنوان کیسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ہو، یا کچھ شاید روشن فکر افراد یہ بات کریں کہ ہم عزاداری کو کچھ تبدیل کر دیں، کوئی اس میں جدت لے کر آ جائیں. نہیں، علماء کی طرف سے مراجع عزام، دیکھیے جو سوالات بھیجے گئے اس میں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ عنوان کروں، میں ایک طالب علم ہوں، میں جو کچھ عنوان کروں گا وہ مراجع عزام کی طرف سے ہوگا کہ ان کی کیا رائے ہے، میں صاحب رائے نہیں ہوں، میں صرف اس کا مجموعہ دوں گا. ہم میں بیماری ہے پاکستانی قوم میں خاص طور پہ شاید، کہ ہم ہر چیز کے اندر صاحب رائے بن جاتے ہیں. آپ جائیے کبھی پان کی دکان پہ کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کے الیکٹرک کے مسائل حل کر رہے ہوں گے، آپ چائنا سے بجلی خرید کر سستی بجلی ہمیں پرووائڈ کر رہے ہوں گے، سڑکوں کے مسائل ہو جائیں تو آپ سب سے بڑے انجینئر ہوں گے، سیاسی مسائل ہوں تو کیا کہنا، اس میں تو پوری قوم ہی سیاست مدار ہے. تو ہم میں بیماری ہے یہ کہ ہم صاحب نظر بن جاتے ہیں. جب ہمارے پاس علم آتا ہے، اس کو ہمارے استاد قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں طالب علم نہیں تھا تو میں خدا سے ڈرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تو ایک مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، جب میں طالب علم ہو گیا تو وہ کیفیت کم ہو گئی. تو کہہ لیں ایک دن میں مشہد میں تھا، وہاں پر علامہ طباطبائی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں ان کے حضور گیا، پہچانتے نہیں تھے ساری باتیں، میں طالب علم تھا، سر پہ امامہ تھا، میں پہنچا تو کہنے لیں کہ میں نے آیت پڑھی قرآن کی کہ خدا سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے. تو کہنے لیں کہ میں نے علامہ طباطبائی سے پوچھا کہ پہلے میں ڈرتا تھا، اب جب طالب علم ہو گیا تو میں نہیں ڈرتا ہوں. تو علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کی آیت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے تمہارا علم کم ہے اس لیے تم نہیں ڈر رہے، جب علم بڑھ جائے گا تو تم ڈرنے لگو گے. تو ہمارے پاس جب علم بڑھ جائے گا تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہماری زبان کھلی بھی ہوتی ہے، ہم ہر ایک پہ صاحب نظر ہوتے ہیں. تو مثلاً کوریا یا دوسرے ملک یا جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خود ایران، تو وہاں پر پھر یہ عبث ہو جائے گا کہ لوگ جائیں اور کہیں کہ ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ہم صاحب نظر ہیں، کہیں گے جناب آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، ہم تو ایسے ہی صاحب نظر ہیں، آپ بیٹھیے اور شروع کیجیے، دیکھیے ہم کیسی نظر دیتے ہیں آپ کو. تو میری کوئی نظر نہیں ہے، یہ سب میں اساتذہ کے کلام سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، میں طالب علم ہوں. جو انہوں نے کہا ان کی ایک نصیحت بلکہ فتویٰ تمام علماء کا متفق علیہ کہ جو سنتی عزاداری ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہ ڈالا جائے. آپ یہ کہیں گے جی یہ مجلس میں ٹائم خرچ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ہم نے ایک بڑا اچھا سا سیمینار کر لیا، کہ نہیں، یہ مجلس باقی رہنی چاہیے، اس مجلس کا تعلق آئمہ سے ہے، یہ پہلی مجلس جناب زینب نے برپا کی تھی. وہ کون ہے جناب زینب؟ جن کو خود امام معصوم فرما رہے کہ انتا عالمتن غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہیں جو غیر معلمہ ہیں، جن کو پڑھایا نہیں گیا، یہ جناب زینب کے لیے صفت بیان فرما رہے ہیں. اور یہی میں سیرت کا واقعہ ایک پڑھ رہا ہوں کہ اتنا میرے لیے ایک ایسا عجیب و غریب اس میں الفاظ استعمال کیے کہ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں، جیسے میں نے کہا مصداق جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے آئمہ کے جو الفاظ آتے ہیں اس میں کہیں پر مبالغہ نہیں ہے. مبالغہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ آئیں اور افتخار صاحب سے کہیں واہ کیا عالم ہے، وہ زبردست مولانا کی جو ہے وہ آپ خوش آمد کے طور پر کہیں کہ مولانا بس آپ نے تو محفل لوٹ لی اور آپ نے تو مجلس ایسی پڑھ دی، سب مبالغہ ہے، کک سمجھ میں نہیں آیا، واپس جائیں گے بھول جائیں گے، دوسرا کوئی پڑھے گا دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی، تو مبالغہ ہے. لیکن جب آئمہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں مبالغے میں حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت تو یہ مبالغہ نہیں ہے، سلمان واقعاً اہل بیت کے جز ہو گئے. اب وہ کسی بھی عنوان سے، یہ ان کا اختیار ہے کہ جس کو وہ شامل کر لیں. تو یہاں پر چوتھے امام فرماتے ہیں کوفے کے اندر جب میری پھپھی اماں نے خطبہ دیا، دو چیزیں ہوئیں، ایک تو نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ علی کے لہجے میں کون بول رہا ہے، ایک یہ روایت کے الفاظ ہیں، اور دوسرا امام فرماتے ہیں کہ جب میری پھپھی اماں نے خطبے کا آغاز کیا تو افراد خاموش ہو گئے. اچھا افراد خاموش ہو گئے تو یہ تو میں بھی بول رہا ہوں، آپ لوگ خاموش ہیں. پھر کہا جانور تک خاموش ہو گئے، انہوں نے بھی آوازیں نہیں نکالی، یہ بھی ایک عنوان ہو سکتا ہے. اور تیسری دفعہ بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو جانوروں کے گلے میں جرس لٹکی ہوئی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی، اس کی بھی آواز نہیں نکلی. کس کے لیے؟ جب میری
پھوپھی اماں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا. تو وہاں پہ مبالغہ نہیں ہے, حقیقت ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے. تو اس عنوان سے یہ شخصیات ہیں. میں اپنی مجلسوں میں یہی کہہ رہا ہوں اور یہاں پر بھی یہی عرض کروں گا کہ ہم سے قصور ہوا, ہم آئمہ کی فضیلت کو صحیح طور پر بیان نہیں کر پائے اپنی نسل کو, اور ہر فضیلت والی حدیث کو ہم نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ غلو ہے. اور جب اس عنوان کو ہم نے لیا تو وہ افراد کہ جو اس انتظار میں تھے کہ ہمارے ایمان کو اچک کے لے جائیں, انہوں نے علی اللہ کی آواز لگائی اور لوگوں کو اس طرف جذب کر لیا. یہ ہماری غلطی ہے, یہ علماء کی غلطی ہے. جب ہم آئیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے مجلس کے اندر, تو اس عنوان سے پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد. اب اگر ہم آ جائیں اور اس عنوان سے بات کریں کہ کیا چیزیں عزاداری کے اندر ہونی چاہیے, تو جو علماء کے فتاوی ہیں بہت سی چیزیں, بہت سی جیسے میں نے کہا نا سنتی عزاداری کے اوپر تمام مراجع الزام متفق ہیں کہ یہ سنتی عزاداری نہیں ہٹنی چاہیے, اسی طرح سے عزاداری ہوتی رہے. بہت تاکید کی ہوئی علماء نے, اس میں شریعت کا لحاظ کیا جائے بالکل اپنی جگہ پر موجود ہے اس عنوان سے, لیکن مجلسیں ایسے ہی برپا ہوتی رہیں. اگر نہیں ہوتا تو آپ نے سنا کہ ابھی آغا نے فرمایا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اور یہ 2.5 کروڑ آدمی جو ہیں وہ نکلے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں, تو یہ پیدل چلنا کہ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ہر چیز کی سند موجود ہو. یہ ہمارے استاد تھے تاریخ کے, جب ہم تاریخ کا پہلا درس لے رہے تھے تو وہاں پر سیرے کا اور سیرت کا, تو انہوں نے یہی بات عنوان کی کہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنا کہ ہر چیز کے لیے سند ڈھونڈ لو, بلکہ کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں, آپ ہسٹری کو اس وقت سمجھیں گے. تو یہ جو پیدل چلنا ہے اور یہ جو واک ہو رہی ہے اور یہ جو مشی ہے, یہ ان بٹوین دا لائنز ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی طرف امام حسین نے انسانوں کو بلایا. اربعین, دیکھیے کسی نبی کسی امام کا اربعین نہیں منایا جاتا, نہ منایا گیا اور نہ اس اربعین کی برسی یعنی ہر سال اس کو منایا جائے سوائے اربعین امام حسین کے. تو یہ اس کا عنوان کرنا, میں کہتا کوئی اور امام کسی اور امام کے لیے کر لیتا, مثلا جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد بزرگوار کے لیے کام انجام دے لیتے کہ انہوں نے اتنی مشقتیں اور اتنی مصیبتیں کی تو ان کا بھی چہلوم کر لیا جاتا, ان کا چہلوم نہیں کیا گیا, یا مثلا ایک دفعہ ہو گیا اور اس کے بعد نہیں ہوا. لیکن جس چہلوم کی برسی کی جاتی ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہلوم. تو یہ عنوان اسی لیے ہے کیونکہ امام حسین کی شخصیت یہ ممتاز ہے, اور اس کا سبب جب احادیث میں جاتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح نہیں کیا اور امام نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا, تو یہاں پر امام افضل ہو گئے کیونکہ تمام انبیاء امام حسین کے لیے گریہ کر رہے ہیں. یہ صحیح السند حدیث ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. علماء کے نزدیک یہ صحیح السند حدیث ہے کہ ہر نبی کو کربلا کی زمین پر روکا گیا اور وہاں لے جایا گیا. اور جب یہ عنوان آتا ہے کہ جناب موسیٰ سے کہا گیا فخلا نالیک, اپنی چپلیں اتار دو جب اس وادی میں داخل ہو رہے ہو, تو وہاں پر 12ویں امام سے پوچھتے ہیں صحابی قم کے اندر, قمی صحابی ہیں, امام سے پوچھتے ہیں 12ویں امام سے کہ مولا یہ جو کہا جاتا ہے کہ فخلا نالیک اپنی چپلوں کو اتار دو, تو یہاں پر کیا جناب موسیٰ نے کسی مردار جانور کی کھال کے جوتے پہنے ہوئے تھے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر نبی کو یہ پتہ نہ ہو کہ کس جانور کی کھال کا جوتا پہننا ہے تو وہ نبی ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. جناب موسیٰ کی چپلیں کسی مردار جانور کی کھال کی نہیں تھی. تو پھر فرما پوچھا اس نے پوچھنے والے نے کہ مولا پھر کیا سبب تھا؟ کہا وہ وادی کربلا تھی جہاں موسیٰ کو بلایا گیا تھا. یہ 12ویں امام کی حدیث ہے مصباح المجتہد کے اندر, کہتے ہیں وہ وادی تھی جہاں پر موسیٰ کو بلایا گیا تھا, وہ وادی مقدس تھی اور خدا کہتا ہے کہ نہیں ضرورت نہیں تھی. یہ روایت نہیں مصباح المجتہد نہیں بلکہ کمال الدین شیخ صدوق کی کتاب ہے, 355 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے, 350 ہجری میں جناب شیخ صدوق انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا امام زمانہ سے اس روایت کو, اور صحیح سند روایت ہے. تو کربلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ایک عام سا واقعہ ہو گیا. 1400 سال تک باقی رہنا, اور کب تک ہمیں نہیں پتا کب تک یہ باقی رہے گی. تو اس عنوان سے ہم کوشش یہ کریں کہ عزاداری جس عنوان سے ہو رہی ہے سنتی. ہمیں پتہ ہے ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرمان کو پتہ ہے کہ ہمارے والد نے کیسی کی اور ان کے والد نے کیسے کیا اور کس طرح سے لوگ آتے تھے اور مجلس میں شرکت کرتے تھے پشت در پشت. آج میں آؤں میں کہوں جی گھوڑے والی سرکار آ گئی اور انہوں نے کہا اس طرح سے کیا جائے, نہیں, ہمارے کسی آبا و اجداد نے ایسا کام نہیں کیا. ایک نشانی ہے, اس کا احترام ہے, بس اس ہر چیز کا ایک احترام ہے, ہر چیز کی ایک قدر و منزلت ہے, اس سے آگے بڑھنا افراد اور تفرید کا شکار ہو جانا ہے. اچھا جی, پہلی چیز جو آئمہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے کہ ہم کس طرح سے عزاداری کریں, تو امام معصومین اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ جس طرح سے تم اپنے لوگوں پر گریا کرتے ہو اس طرح سے تم ہمارے اوپر گریا کرو. ٹھیک ہے, جس طرح سے جیسے تم کرنا چاہتے ہو. شعرا کو بلائے, ایک شاعر نے آگے کچھ شعر پڑھے, امام نے کہا شعر پڑھو, تو اس نے احترام کے ساتھ ایک شعر پڑھ دیا, نہ آواز بلند کی نہ کچھ کیا. امام نے کہا نہیں, ایسے نہیں, جیسے تم پڑھتے ہو عام لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ویسے شعر پڑھو, اسی طرح سے بلند آواز سے ویسے ہی گریا کرو. اور جب گریا ہوتا ہے تو امام فرماتے کہ تم نے یہ جو شعر پڑھے اس پہ میں نے گریا کیا, ملائکہ نے گریا کیا, ملائکہ نے مجھ سے زیادہ گریا کیا. تو پہلی چیز, جس طرح سے ہم اپنے مرنے والوں پر عذاب برپا کرتے ہیں اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی. اب اس میں ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ جب اپنے کسی پر گریا اوزاری کرتے ہیں تو اپنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ جاننے والے آ جاتے ہیں, جب امام حسین پر ہوتے ہیں تو سب جاننے والے. اس لیے عمومی طور پر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ مجلس برپا کر رہے ہیں, جو افراد ہیں تو سب جاننے والے. حسین کی ایک قوت جس کا اظہار حسین کرتے ہیں اور حسین کی ذات کرتی ہے جس کا اظہار, وہ ہے وحدت. یہ وحدت مجلسوں سے قائم ہے, اس مجلس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ کس گروہ کا آدمی آئے گا اور کس گروہ کا آدمی نہیں آئے گا. جب یہ مجلسیں اس عنوان سے ہونے لگیں گے جی تم نہیں آ سکتے, تو سمجھ لیجیے گا مجلس نہیں ہے, وہاں پہ مجلس نہیں ہو رہی, مجلس کے علاوہ کچھ بھی ہو رہا ہے. تو پہلی چیز کہ جس طرح سے ہم عزاداری کرتے ہیں اپنے لیے, اسی طرح سے ہم آئمہ کے لیے بھی عزاداری کریں. اچھا, دوسری چیز جس کا عنوان ہم رکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس عزاداری ہے, عزاداری کی ہم کہتے ہیں رسوم, یہی بات کرتے ہیں نا رسوم عزاداری. تو ہر جگہ پر اپنے مرنے والے کے لیے الگ عنوان سے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر ایک جیسے ہی ہوں. ٹھیک ہے, ایک چیز. اور اب مثال کے طور پر بہت سی جگہوں پر کچھ چیزیں کامن ہیں, جیسے میں نے کہا سنتی چیزیں, کچھ چیزیں کامن ہیں وہ ہونی چاہیے ہر جگہ پر, لیکن جب اس سے آگے بڑھیں گے, مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر آگ کا ماتم ہوتا ہے, اگر یہ آگ کا ماتم ہم ایران میں جا کے کر لیں اور وہاں پہ ہم خندق کھودیں اور اس کے بعد مٹی ڈالیں اور لوگ آ جائیں, تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہیں یہ وہ ہیں سرکس والے لوگ ہیں, کیونکہ وہاں پر یہ کام نہیں ہوتا, وہ اس کو نہیں سمجھتے عزاداری کی رسوم میں سے. اور اس کی اور بڑی مثال میں آپ کو دے دوں کہ جب ہم جاتے ہیں ایران تو ہمیں بہت سی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کا پاؤں ٹکرا گیا سجدے گاہ سے اور وہ چلی گئی اور کچھ نہیں کہا, ہم کہتے ہو رہے انہوں نے سجدے گاہ کے اوپر ٹھوکر مار دی اور نہیں دیکھا اور احترام نہیں کیا. اور اگر پاکستان میں کوئی ایسا کر دے وہیں کاٹ کے ختم کر دے اس کو کہ یہ کیسے آدمی نکل گیا. تو اب عرف فرق کرتا ہے, جو عرف ہے وہ فرق کرتا ہے. وہاں پہ عرف کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے مٹی یہیں سے اٹھا کے بنائی ہوئی ہے, یہ تربت کربلا نہیں ہے. اگر ان کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ تربت کربلا ہے تو وہ اس کا بھی ویسے ہی احترام کریں گے جیسے ہم احترام کریں گے. اور اگر ہمارے لیے معلوم ہو کہ ہماری سجدگاہ جو ہے وہ تربت کربلا ہے, وہاں سے لائی گئی ہے, تو ہمارے لیے احترام واجب ہے. تربت کے عنوان سے اگر کعبے کی مٹی آپ کے پاس آ جائے, مثلا ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا, تو آپ کعبے کی مٹی کہیں سے مل گئی کسی کو, کوئی وہاں کام کرنے والا ورکر ہے, اور وہ مٹی آپ کسی مریض کو کھلائیں, شفا مل جائے گی؟ حرام ہے اس کا کھلانا. آپ مسجد النبوی کے لیے آئیں, مسجد النبوی کی آپ مٹی لے کر آ جائیں اور کھلائیں کسی کو, حرام ہے اس کا کھلانا. جنت البقی سے لے آئیں حرام ہے, کاظمین سے لے آئیں حرام ہے, مشہد سے لے آئیں حرام ہے کھلانا. یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک اختصاص, تین اختصاصات ہیں اور اسپیشل چیزیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے, ان میں سے ایک یہ ہے, والشفاء فی تربتہ, صرف ان کی تربت میں شفا رکھی گئی ہے, اس کا کھلانا مستحب اور سنت ہے, باقی کسی کا نہیں ہے, باقی کسی کا نہیں ہے. یہ اختصاص دیا ہے خدا نے, ہم باقی کسی نہ امام کی قبر کی مٹی نہیں لاتے جس کو ہم کھلا دیں, لیکن اگر کسی کے پاس تربت کربلا ہو تو جب بچہ پیدا ہو تو اس کی زبان کو چٹانا مستحب ہے کہ انسان اس کی زبان چٹا دے, کعبے کی مٹی نہیں چٹا سکتے. تو یہ اختصاص ہے. اس لیے جو مراسم عزاداری ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے تحت ہیں. ہمیں بہت سے اپنے پاکستان کے علاقوں کے مراسم نہیں پتہ, ہم کبھی گئے نہیں, جا ہی نہیں سکتے تھے, محرم میں اپنے علاقے میں رہتے, پھر جب کبھی نکل کے چلے گئے جاب کی اس میں اور وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا اور وہاں پر رہے تو پھر اندازہ ہوا, تو آپ کو ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو عجیب طریقے سے مناتے ہیں, ان کا محرم تو عجیب ہوتا ہے, تو پھر وہاں کیا حرام اور حلال کے فتوے لگائیں گے. تو دوسرا اصول یہ کہ ہر کسی کی عزاداری اس کے مراسم اس کے اپنے ثقافت کے لحاظ سے ہیں, وہ ان کو انجام دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی وہاں پر ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں وہاں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. مثلا ایک زمانے تک ہمارے والد نے ہمیں بتایا کہ انڈیا کے اندر بھی اسی طرح سے تعزیہ خوانی ہوتی تھی جیسے ایران میں ہوتی ہے, اور ایک آدمی شمر بنا اور اس نے جب اسٹیج پڑھا تو پتہ چلا اس کو لوگوں نے قتل کر دیا کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا. تو عقل نہیں ہے اس لیے نہیں کر سکے. ہمارے یہاں وہ آزاداری وہ تعزیہ خوانی وہ جو پورا ایک اسٹیج پہ آ کے اور مصائب کا ذکر ہوتا ہے, لیکن وہاں پر آپ جائیں, میں سالوں رہا لیکن میرے میں وہ کیفیت نہیں آ پائی کہ جا کے سنتے بھی تھے, کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں, لیکن کیفیت نہیں آ پائی. لیکن جو ایرانی تھے وہ زار زار گریا کرتے, اور وہ 6 محرم کو جب آتے تھے تو سب اپنے بچوں کو لے کھڑے ہوئے کہ ہمارے بچے کا انتخاب کر لیں اور علی اصغر کے نام سے ہمارا بچہ چلا جائے, اس کے لیے کامیابی تھی ان کے تصور میں, ان کی ثقافت کے اندر یہ کام ہوا. تو اس لیے ہم ہر کسی کے اوپر ایک اسٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ بس اگر یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں یہ ہو, یہ ایران میں ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں یہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عراق میں ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں ایسا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, لیکن تیسری چیز جو اس تمام دائرے کے اندر رہے کہ جو بھی رسومات ہو رہی ہیں وہ اسلامی احکامات کے متصادم نہ ہوں, ختم. مراجع الزام کی طرف سے یہ کہ جو بھی آپ رسم عزاداری کرنا چاہ رہے ہیں, اب آپ بکرے کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں, صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, کر دیجئے, لیکن اس کا خون پینا شروع کر دیں تو یہ شریعت کے خلاف ہے. اگر آپ یہ سمجھنے لگے کیونکہ میں نے زنجیر کا ماتم کیا اور امام حسین کے لیے خون بہا دیا تو میرا خون پاک ہو گیا, نہیں, ایسا کوئی فتویٰ نہیں آیا. فتویٰ یہی ہے کہ اگر انسان کے جسم پر خون ہو, اگر کپڑے کے اوپر خون ہو, تو وہ اس کپڑے سے اپنے خون کو صاف کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے, اپنے جسم سے اس خون کو صاف کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے. تو یہ شریعت ہے, شریعت کے بیچ میں نہیں لا سکتے, یہ علماء کا فتویٰ ہے. تو جو بھی رسومات ہیں وہ اسی دائرے میں رہیں کہ یہاں پر شریعت سے مقابلہ نہ ہو اور اس کے مقابلے میں نہ آئیں. اچھا جی, پھر ایک اور چیز جو ابھی ہمارے پاس زیادہ عنوان ہونا شروع ہو گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں کربلا اور وہاں پر زنجیر اپنے اس میں گردن میں باندھ کر اور ایک کو زنجیر کا سرا پکڑا کر اور کتے کی طرح سے چلنے لگتے ہیں, تو وہاں پر علماء کی طرف سے یہ کہ امام حسین نے جو بھی قربانی دی ہے وہ انسان بنانے کے لیے دی ہے, انسان کو کتا بنانے کے لیے نہیں دی. تو جو انسان اپنے آپ کو کہے گا جی میں امام حسین کا قلب, نہیں, امام حسین چاہتے ہیں کہ انسان کی عظمت بڑھے گھٹے نہیں, کہ انسان یہ گلے کے اندر پہن لے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرے جیسے وہ کتا ہے, نہیں, ضروری نہیں ہے. انسان کی شرافت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں غلط چیز ہو گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کی وفاداری کی مثال دیتے تو کتے سے دے دیتے, کیوں ہمارے لیے انسان وفادار موجود نہیں ہے, پتہ نہیں شاید مثالیں نہیں ملتی, ہم مولا عباس سے مثال کے لیے, وفا کی مثال اس سے بہتر ہے کوئی؟ تو یہ غلط العوام ہو گیا کہ ہم فضول میں جاتے ہیں جانوروں کی طرف. اب اگر ہم اسد اللہ کی مثال ایک اور ہے کہ خدا نے نام دیا, لیکن ہم اپنے آپ پہ آگے کہیں کہ جی ہم قلب بن گئے اور ہم جو ہیں وہ جانور بن جائیں اور ہم ویسا ایکٹ کریں, اگر اسد اللہ کی بھی مثال دی گئی تو نعوذ باللہ کیا امیر المومنین نے کسی جانور کی طرح سے یہ کام کیا؟ یا شیر جب کسی کو پچھاڑتا ہے تو اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے, یہ منافق ہے یا کون ہے, اور جب ایک مرتبہ آتے ہیں قمبر اور کہتے ہیں مولا سے کہ مولا آج میں نے جنگ میں اتنے ہی آدمی مارے جتنے آپ نے مارے, تو مولا ایک مرتبہ مسکرائے اور کہا کہ قمبر میں نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جس کی 70 پشتوں میں بھی کوئی مسلمان تھا. تو کیا ایسا اسد ہو سکتا ہے؟ وہ اسد ایک اور مثال ہے. تو انسانوں کے لیے یہ علماء کی طرف سے یہ فتاوا کہ انسان اپنے آپ کو کلب اور کتے کی شکل میں لائے یہ زیب نہیں دیتا. امام انسان کی شرافت چاہتے کہ انسان اس شرافت کے اوپر قائم رہے اور اس کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دے. اچھا یہ بات ہم کر چکے کہ ہماری جو بھی عزاداری ہوگی اس میں شعور ہوگا, اس میں معرفت ہوگی, اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر مجلسوں میں کیا ہونا چاہیے اس عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مجلسوں کے عنوان سے احیا امرنا پہلی چیز کہ جس کو آئمہ ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم امر الہی کو زندہ کریں. احیا امرنا, کوئی بھی مجلس جہاں پر امر آئمہ کو زندہ نہ کیا جائے وہ مجلس مجلس نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک گیدرنگ ہو سکتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ علی اللہ, تو علی اللہ والے جو ہیں وہ احیا امرنا نہیں کر رہے. آئمہ نے نہیں کہا کہ تم علی کو جا کے ممبروں پہ کہو کہ علی جو ہے وہ اللہ ہے, تو یہ مجلسیں نہیں ہیں. اور یہاں پر سوال پوچھا ایک مرجع سے اور کہا کہ وہ حسین کو خدا کہتا ہے, مدعی ہوتی ہے ایران کے اندر, جیسے ہمارے یہاں سوز خانی ہوتی ہے وہاں پہ مدح کہلاتے ہیں کہ جو مجلس کے شروع میں یا مجلس کے آخر میں جو ہے وہ مسائل پڑھتے ہیں. تو سوال پوچھا, کہا کہ آغا یہ جو ہے وہ حسین کو خدا کہہ رہا ہے تو میرا کیا وظیفہ ہے؟ تو وہاں پہ حکم یہ آیا کہ اگر کوئی ایسا عنوان پیش کرتا ہے تو اس مجلس کو ترک کر دیا جائے. لڑائی کی نہیں بات کی کہ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لو, مائک پکڑ کے ڈنڈے مارو اور نیچے اتار دو, نہیں. انہوں نے کہا کہ مجلس کو ترک کر دو, اس مجلس کے اندر بیٹھنا جائز نہیں ہے کہ جہاں پر ایسا شخص موجود ہو کہ جو حسین کو خدا کہہ رہا ہے یا علی کو خدا کہہ رہا ہے یا فاطمہ کو خدا کہہ رہا ہے یا کسی بھی عنوان سے کسی امام کو خدا کا لقب دے رہا ہے, تو وہاں پر مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ عناوین, اور آخر میں بس میں ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ہم عزاداری کی بات کرتے ہیں تو ہماری مجلس ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم ظالموں کو یا ان کے چہروں کو آشکار کریں, چاہے وہ یزیدی کیوں نہ ہو, اپنے زمانے کا یزید تھا, آج تو یزید کو بھی امیر المومنین لکھ رہے ہیں, تو اس یزید کو بھی اس کا ظالم کا چہرہ آشکار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آخر تابع اللہ, آخر تک قیامت تک ہمارے اعمال جز وقتی نہیں ہیں, کل وقتی ہیں. قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ایک راہ ہدایت ہے کہ جب بھی ہم عزاداری کے لیے آئیں تو ہماری عزاداری کے اندر یہ ہو کہ ہم ظالم کو تہس نہس کریں, یہ عنوان. دوسرا میں پہلے عرض کر چکا کہ عزاداری کے اندر وحدت کا عنوان موجود ہو. اگر وحدت سے انحراف ہو رہا ہے, چاہے وہ نعرے لگانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ اخلاق ایسا کیا جائے کہ دوسرے کو روک دیا جائے, تو یہ عزاداری اس کو قبول نہیں کرتی. آپ نہ روکے کسی کو, کسی عنوان سے بھی تفرقہ نہ ہو, چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ مجلس ہو, یہاں پر کسی عنوان سے جو ہے وہ تفرقہ نہ ہو. تیسری چیز عزاداری جو ہے وہ انسان کی روح میں شہادت طلبی کے عنصر کو آگے بڑھائے, ایسی عزاداری ہونی چاہیے, ایسا عنوان ہو کہ انسان چینج محسوس کرے. اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر بیکار ہے. جب ہم مسجد کے احکام پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک عنوان یہی آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے, یہ عنوان مجلس کا بھی ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ جب جائے تو اس کو کوئی تازہ علم ملے. مستطرفن, مستطرفن یعنی تازہ علم ملے. اگر وہ مسجد میں جا رہا ہے اور اس کو تازہ علم نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد بیکار ہے, کہیں اور جائے, کسی اور خطیب کو دیکھے, کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھے. ہم جب اپنی جابس پہ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں کسی جمعے میں تو نزدیک جا کے جمعہ پڑھ لیتے, پھر کہتے ہیں یار یہ تو خطیب نے کچھ بھی نہیں کہا, پھر اگلے ہفتے وہیں چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار خطیب نے کچھ بھی نہیں کہا. تو ہم دیکھیں کہیں اور مسجد میں چلے جائیں, کسی اور مسجد میں جا کے دیکھیں جہاں پر ہمیں ایک تازہ علم ملے. اگر تازہ علم نہیں مل رہا تو پھر عنوان نہیں ہے, اس کا عنوان نہیں ہے. اسی طرح سے عزاداری میں بھی اور ظاہری بات ہے چوتھی چیز جو سب سے یعنی اہم چیزوں میں سے کہ ام بالمعروف اور نہیں عن المنکر, زبانی زبانی ڈنڈا لے کے نہیں, اور بلکہ میں کہوں گا زبان سے بھی ہٹ کر. چھٹے امام کی وہ حدیث کہ جب لوگ جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے اور نکل رہے ہیں اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو امام ان کو بتاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, تو امام ان کے لیے نصیحت کرتے ہیں کہ تم جا رہے ہو تبلیغ کرنے جا رہے ہو تو اب کیا کرو گے؟ فرمایا ہے کہ اس طرح سے تبلیغ کرو گے تمہارا منہ نہ کھلے اور لوگ سمجھ جائیں کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو. کیا کریں ہم مولویوں کی تو روزی روٹی پہ لات پڑ جائے گی, کیسے کریں امام کریں؟ تو اب اگر ہم اپنے معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں معاشرے میں ہمارے اندر تبدیلی کا احساس ہو لوگوں کو. ہم لوگوں کے لیے تبدیل نہیں کریں گے اپنے آپ کو, لیکن وہ تبدیلی اتنی واضح ہوگی کہ لوگوں کو احساس ہوگا. جیسے حضور کے زمانے میں واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ لڑکا جو ہے مسلمان ہو گیا, ماں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا, حضور نے کہا کہ والدین کا احترام کرو, اور جب وہ تبدیل ہو گیا تو ماں نے پوچھا کہ تم کیوں تبدیل ہو گئے؟ کہا میں نے وہ نیا دین جو ہے وہ قبول کر لیا, وہاں کہتے ہیں ماں باپ کا احترام کرو. تو ماں نے کہا اچھا اتنا اچھا دین ہے, وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اس نے اپنی زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا, صرف اپنا کردار تبدیل کیا تھا. تو ہم سب مجھ سمیت ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم اپنا کردار ایسا بنا لیں. اس کردار کے لیے امر بالمعروف ہے, زبانی ہے, زبانی سے بہتر اعمالی ہے کہ ہم ایسے اعمال کو انجام دیں کہ لوگوں کو احساس ہو. ہم ماتم بھی کریں, ہم مجلس میں بھی جائیں, ہم اول وقت نماز بھی پڑھیں, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے اپنے ہیں, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, میری بیوی ہے, بس میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو کہہ سکتا ہوں ایک حد تک. ورنہ تو روایات میں یہاں تک ہے اور احکامات میں یہ کہ آپ صبح کی نماز کے لیے کسی کو بیدار نہیں کر سکتے, مکروہ ہے اٹھانا. صبح کی نماز کے لیے اٹھانا مکروہ ہے, نہیں اٹھا سکتے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے رہے, آپ کا اپنا عمل ہے وہ نہیں پڑھ پاتے. ہاں کوئی کہہ کے سوئے تو الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی کہہ کے نہیں سوئے آپ زبردستی اٹھ جاؤ نماز پڑھو, کہتے مکروہ ہے نہ کریں. تو ہم امر بالمعروف کریں لیکن اپنے عمل سے, زبان سے. زبان یعنی زبان ہماری اچھی ہو, ہم جانتے ہوں تو بہت شرائط ہیں, یہ ایک میں عمومی سی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, دوسری چیز ریاکاری سے دور رہیں, عزاداری کے اندر ریاکاری نہ ہو. اچھا انہوں نے 40 فٹ کا علم بنا لیا, اس دفعہ ہم 50 فٹ والا بنا کے لے گئے, کس کے لیے؟ جب آپ روزے محشر جائیں گے تو امام حسین آپ کو گولڈ میڈل دیں گے کہ آپ نے 50 فٹ کا علم اٹھایا تھا, مرحبا. اور وہ جو بیچارہ 10 فٹ کا یا جو بیچارہ 1 فٹ کا علم لے کے چل رہا ہے بچہ اور پورا جلوس کر رہا ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ علم کی بلندی سے ہم اعمال کو نہیں ناپ سکتے, وہ تو خدا ناپ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا نہ خاصہ اسی لیے کر رہے ہیں, لیکن اگر اس عنوان سے ہو تو 50,000 میٹر کا علم اٹھا لیجیے آپ. آپ کا میرا علم بادلوں سے ٹچ کر رہا ہے, ایسا کسی کا علم نہیں ہے, کیا ہوگا؟ تو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. ریاکاری نہ ہو. اچھا اس نے محفوظ کے شیرمال بانٹ دیا, اب میں کہاں سے بانٹوں؟ اب میں کوئی لاؤں گا میں کہوں گا جی میں پی سی سے شیرمال بنوا کے لائیں, گھر کے اندر ہے حصہ, ایسا حصہ دے گا میرا؟ ایسا حصہ بانٹا ہے وہ دوسرے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے, اسی لیے بانٹا ہے. یہی عنوان تھا, بڑے لوگ آ کے کھانے پہ بھائی واہ واہ واہ, مجلس قبول ہو گئی. اور جس کے یہاں بیچارے کیا دہی روٹی تھا اور کوئی نہیں آیا تو مجلس قبول نہیں ہوئی. یہ میرے پاس پیمانہ ہے. ابھی آپ دیکھیں موقع لگے ہوئے, تصویریں آ رہی ہیں, ایک بچی بال بکھرے ہوئے, غربت اس کے کپڑوں سے ظاہر ہے, کپڑوں سے ظاہر ہے, اور وہ ایک اینٹ رکھ کے اس میں پانی کا ایک جگ اور گلاس, تو کیا یہ قبول نہیں ہوگا؟ اس کویتی کی قبول ہو جائے گی, اس بچی کی قبول نہیں ہوگی؟ یہ ہمیں کیا بتا؟ ریاکاری نہ ہو, ہم ریاکار نہ ہو. ہم اپنی مجلسوں کو صرف عنوان سے کریں کہ جتنا ہے استطاعت ہے ہم خرچ کریں, لیکن اس عنوان سے نہیں یار انہوں نے اس انجمن کو بلا لیا تھا, بس کے بھی پیسے دے دیے تھے, ہم اپنی والی بلا لیں تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے, پرابلمس ہو جائیں گی. اچھا اور امپورٹنٹ چیز, کسی کے لیے کسی قسم کی مزاحمت پیدا نہ کریں. ایسا نہ ہو ابھی انجمن آئی نہیں ہے, آپ نے فل لاؤڈ اسپیکر, ابھی میں اس دفعہ تھا ایک جگہ اشرہ پڑھا تھا, میں مجھے کہنا پڑا کہ خدا کے لیے آواز آہستہ کر دیں, 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر مائک نہ بھی ہو تو میری آواز سن لیں گے. اور پوری گلی کے اندر جو ہے وہ آخر تک پورے وہ ہارنز لگا کے اور پورا فل چل رہا ہے. میں نے کہا خدا کے لیے کچھ آواز آہستہ کر دو, اتنی تیز آواز نہ ہو. رات کو 10 بجے آپ مجلس کا آغاز کر رہے ہیں, 11:30 بجے مجلس ختم ہو رہی ہے, آپ فل آواز بھی کر رہے ہیں. اور یہ لٹرلی ہمارے ساتھ ہوا,
ہم نے قم کے اندر ایک مجلس شب عاشور رکھنی تھی تو وہاں پر اناؤنسمنٹ کر دی, تو اب گھر کے اندر ہم نے مغرب سے ہی جا کے جو ہے وہ سارا انتظام کر دیا, اور ہونی شب عاشور کی تھی کہ وہاں سے پھر جلوس کی صورت میں اور بی بی کی معصومہ ہے کہ ہم کے مزار پر جائیں گے اور روزے پہ وہاں پہ جا کے ختم کریں گے. اب ہو گیا, ہم نے اسپیکر لگا کے اور ندیم سرور کا ایک لوہا جو ہے وہ فل آواز میں لگا دیا. 10:30-11:30 بجے وہ سب مجلسیں ختم کر کے لوگوں کو آنا تھا, 11:30-12:30 گئے کوئی نہیں آیا, 1 بجے آنا تھا کہ بھائی وہاں تک جائیں گے. تو پڑوسی آ گئے, ایرانی تھے, کٹ کٹ آیا ان کا, اچھی خبر ہے مردم خواب ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, کون آیا, کوئی بھی نہیں ہے, مجلس ہوتی تو شاید وہ کچھ نہ کہتے, کوئی آیا ہوا ہی نہیں تھا. تو ان کا کیا جو آہستہ کرے, میں نے کہا اچھا بھائی آہستہ کر دیتے یار, یہ ایران ہے. لیکن فقہی لحاظ سے کہ ہم کسی, ابھی مجھے یہ بتایا سولجر بازار کے اندر واقعہ ہوا کہ اوپر فلیٹ تھا شیعہ کا اور نیچے سبیل لگی ہوئی تھی وہ بھی شیعہ کی, اس نے جو ہے وہ پولیس کو بلا لیا کہ سبیل بند کرے. بھائی کیوں بند کرے, ان کا 24 گھنٹے ایکو کے اوپر جو ہے وہ نوہے لگا کے بیٹھے ہوئے, زندگی عذاب ہو گئی اوپر نیچے رہ کے. ڈی ایس پی آ گیا اور سارا, اس نے کہا میں اجازت دوں گا ان کو لیکن اس شرط پر کہ یہ آواز آہستہ کر کے نوہے بجائے. کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ اس سڑک پر آ جائیے جہاں پر جلوس نمائش سے آگے آتا ہے, عجیب, میں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہوں. آپ کو اپنی دکان چمکانی ہے یا جلوس کی عظمت کو برقرار رکھنا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ, مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا جلوس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اس جلوس کی حرمت پامال ہو جاتی ہے, اتنا میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے اپنے نوحے عجیب و غریب بج رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اس کی آواز آپ سلو بھی کر سکتے ہیں, جو لوگ روڈ کے اس طرف ہیں اس طرف ہیں وہ سن سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لا کے مزاحم نہ ہو, لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. ہاں سیکیورٹی کے عنوان سے ظاہر بات ہے, اب حالات ایسے ہیں جو ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہم اس عنوان سے اپنے آپ کو دیکھیں گے. لیکن اب جیسے شب داریاں ہوتی ہیں تو شب داریوں کے اندر مزاحمت نہ کی جائے لوگوں کی. ضروری نہیں تھا کہ نیشنل ایکشن پلان آتا اور ہم سوچتے, ہمارے آئمہ نے ہمیں یہی تربیت دی, ہمارے فقہا جو ہیں وہ اسی بات پر ہیں. اچھا جی, افراد اور تفرید نہ ہو. بہت سم تو انقلابی ہو گئے, ایسی تیسی چپیاں ڈالی گلے کے اندر اور نکل گئے بس ختم, نہ شرٹ اندر کریں گے شرٹ باہر نکال کے ہم انقلابی بن گئے. افراد نہیں, اپنے ماحول کے مطابق اپنی زندگی کے مطابق ایک عقلی عنوان سے اپنے کاموں کو انجام دیں. عزاداری کے اندر بھی بس نہیں ہوگا آج سے کچھ نہیں. میری شادی ہو رہی تھی, میں نے جا کے پوچھا عالم سے ہمارے استاد سے, میں نے کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے تو میں بالکل سادہ طریقے سے کروں, ظاہر بات نہ ہو خرچ کے عنوان سے نہیں لیکن یہ سادگی کا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک جو نارمل شادی ہوتی ہے آپ اسی طرح سے کریں, کیونکہ آپ کا شادی کرنا کسی بھی شخص کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. وہ یہی کہے گا کہ مولانا کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے مولانا نے سادگی سے شادی کر لی. تو یہ کہا کہ نہیں, اس عنوان کے لیے اس شخص کے لیے کہ جس کا سادگی سے شادی کرنا لوگوں کے اوپر اثر ڈالے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. آپ کو نہیں تو آپ نہ کریں, عنوان انہوں نے دیا. تو ہم جب عزاداری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم افراد اور تفرید کے اندر نہ آئیں, آرام سے جو ایک نارمل ہے اسی عنوان سے ہم کریں. اچھا جی, پتہ نہیں یہ شاید نقطہ میرے اوپر بھی آ جائے کہ دوری, اپنی مجلسوں کو طولانی ہونے سے دور رکھیں. 4 بجے کا بلاوا ہے, 6:30 بجے مجلس شروع ہو رہی ہے. ہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ 4 بجے ہوتا ہے, خدا کی قسم ایک مرتبہ وقت پہ اسٹارٹ کر دیجیے. 4 بجے نام کیا, کس کے لیے کر رہے ہیں مجلس؟ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بی بی کی نظر خاص ہے, امام کی نظر خاص ہے مجالس کے اوپر, تو اب اتنی ساری مجلسیں ہو رہی ہیں بی بی آپ ہی کی مجلس میں بیٹھی رہیں, کیا کرنا ہے, انتظار کروانا ہے, کیسے کرنا ہے؟ ٹائم دیا ہے مولانا سے, ٹائم لیں گے جی آپ کتنے بجے اویلیبل ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی 9 بجے. آپ نے 8:30 بجے 9:15 بجے مجلس شروع کی, 9 بجے مولانا کو بٹھا دیا, ختم. آپ کہیں گے 8:30 بجے مجلس کا آغاز, 9 بجے مولانا بیٹھے گی, 10 بجے ختم, 9:15 چھٹی. طویل نہ کریں, اور پھر اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی پھر اب بیٹھیں گپ لگے گی ادھر ادھر کی, دنیا بھر کی باتیں ہوں گی, مجلس میں کیا ہوا وہ باتیں نہیں ہوں گی, دنیا بھر کی باتیں ہوں گی, ٹائم ضائع. مجلس میں ہم یہ کر رہے تھے کہ ٹائم ضائع نہ ہو, اب آپ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کس کا فائدہ ہوگا, کس عنوان سے جائے گا؟ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ معرفت حاصل ہے تو پھر وقت ضائع نہ ہو مجلسوں کے اندر, وقت ضائع نہ ہو.
نہ قوم کا نہ آپ کا، ہر ایک کو پتا ہو کہ جی اتنے وقت میں یہ کام ختم ہو جائے گا اور اس کام کو انجام دے دیا جائے گا. اچھا، ایک اور اہم چیز جو میں اپنے جسرت کے خود جمعے کے خطبے میں عرض کر چکا تھا، مینجمنٹ، مجلسوں کی مینجمنٹ، ایک تو ٹائم کے عنوان سے، ایک ریسورسز کے عنوان سے، کہ ہم اپنی ریسورسز کے مطابق مینیج کریں مجالس کو، اپنے گھر کے مطابق مینیج کریں کیسے ہمیں گزارنا ہے. آپ یہ کہیں گے سب کچھ اب اسی وقت یاد نہ آئے آپ کو کہ جی میں نے جو ہے وہ مجلس کرنی ہے تو میں سب کچھ لٹا دوں، تو پوری تنخواہ آئی آپ نے مجلس میں رکھ دی چلی گئی، اب بچے کی فیس جانی ہے، گھر کا خرچہ آنا ہے، مولا تو دے دیں گے لیکن مولا کہتے ہیں اعقلھا. بدو عرب آیا اور اس نے کہا کہ حضور کھڑے ہوئے باہر اور مسجد نبوی کے باہر، وہ اونٹ چھوڑ کے جانے لگا، تو آپ نے پوچھا کہاں جانا ہو، کہا یہ اونٹ، میں کہا توکل پہ خدا، کہا اعقلھا، پہلے اس کو کھوٹے سے باندھو اور پھر خدا پر توکل کرو. تو ہمیں اس عنوان سے مدیریت کرنی ہے، مینجمنٹ کرنی ہے اپنی مجلسوں میں. مولا دیں گے کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولا کہتے ہیں کہ جب پہلی مثلا آپ محرم کے بعد پہلی ربیع الاول ہو گئی، تو اب پہلی ربیع الاول میں آپ کے سارے اخراجات ختم ہو گئے مجلس ہو گئے، تو اب پہلی ربیع الاول سے جمع کرنا شروع کرو. دو پیکٹ سگریٹ کے پیتے ہو ایک پیکٹ پیو، دس چائے پیتے ہو پانچ چائے پیو، کہ یہ پانچ چائے کا پیسہ جو ہے وہ گلک میں ڈال رہا ہوں کہ مجلس کے لیے، کچھ تو کرو آغاز. نہیں، سگریٹ بھی اتنی پئیں گے، پان بھی اتنا کھائیں گے، سپاری بھی اتنی ہوگی، کیونکہ اب بچنا ہے پورا ہے تو سپاری بھی کھانی ہے سگریٹ بھی پینی ہے، تو پھر تو خرچوں کو کم کر لے آدمی. پہلے دن سے شروع کریں، مینیج کریں کہ جی اتنا خرچہ ہوتا ہے تو کم از کم اتنا میرے پاس جمع ہو جائے گا اور باقی پھر دیکھیں گے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری عزاداری کے اندر ضروری ہے. اچھا جی، پھر میں نے کہا کہ ہمیں عزاداری میں اپنی فرہنگ جو اہل بیت کی ثقافت ہے اس کو زندہ رکھنا ہے. اس میں ایک تھا احیا امرنا، دوسرا علمن مستطرفہ، نیا اور تازہ علم، اور تیسری چیز کہ جس کو ہمیں مجلسوں میں بیان کرنا ہے کہ وہ مجلسیں ہمارا عشق بڑھائیں امام حسین سے. اگر وہ مجلسیں ہمارا عشق نہیں بڑھا رہے امام حسین سے، اہل بیت سے، خدا سے، قرآن سے، تو پھر بیکار ہے. لفاظی نہ ہو کہ جی بڑے اچھے قافیے لگائے افتخار عابد صاحب نے، واہ واہ یہ قافیے تو لغت میں بھی نہیں تھے. پھر کیا ہوا، پھر ہماری محبت کہاں گئی، افتخار صاحب سے بڑھ گئی، امام حسین سے نہیں بڑھی. تو ہمیں وہ کام کرنا ہے عزاداری کے اندر جو عشق حسین بڑھائے، جو عشق اہل بیت بڑھائے. اور چوتھی چیز جو مجلسوں میں کرنی ہے وہ احکام کی تعلیم، کہ کسی نہ کسی عنوان سے ایک مسئلہ، یعنی کہ مولوی صاحب کھڑے ہو جائے، اچھا جی آج جو ہے وہ مجلس کے اندر ہم صرف اور صرف شکیات نماز کے اوپر بحث کریں گے. نہیں، مجلسیں اس کا عنوان نہیں ہے، مجلسوں میں کام انجام نہیں دینے، ایک ذکر ضرور ہو جائے، کیونکہ وہ افراد جو جمعے کے جمعے آتے ہیں، جو محرم کے محرم آتے ہیں، اور محرم کے بھی پورے دن نہیں بلکہ چار پانچ سے ان کا ٹیمپو بنتا ہے، جب پہلا ویکینڈ آتا ہے تو پھر ان کا ٹیمپو بنتا ہے کہ مجلسوں میں جانا شروع ہو، اور وہ پھر دس تک چلتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے. ان افراد کے لیے ایک چھوٹا سا تذکر مجلس کے اندر جو ہے وہ ضرور موجود ہو. جتنی بھی ہماری عزاداریاں ہو رہی ہیں، حرام کے پیسے سے مجلس قبول نہیں ہے، رشوت کے پیسے سے مجلس قبول نہیں ہے، شریعت کی پابندی، بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑا بنگلہ ہے، واہ کیا کھانا ہوتا ہے، ہم تو مینیو دیکھ کے جاتے ہیں وہاں پہ، نہیں دیکھتے خطیب کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کھانا کیا مل رہا ہے. پورا کارڈ ہمارے پاس موجود ہے، کس کے پاس چکن بریانی ہوتی ہے، کس کے پاس مٹن بریانی ہوتی ہے، کون سا قورمہ دیا جاتا ہے. اور اگر ان کی آمدنی حرام کی ہے اور ہمیں پتہ ہے تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے. جناب مختار نے جب کوفے میں حکومت بنائی تھی تو جو پہلا حکم دیا تھا وہ کیا حکم دیا تھا، انہوں نے کہا تمام وہ افراد جو قتل حسین میں شریک ہیں ان سب کو پکڑ کے لاؤ. یہ شرکت کس عنوان سے تھی، انہوں نے کہا کہ وہ افراد جنہوں نے شمر کا ذبح کیا ہوا اونٹ اس کا بھی گوشت کیا ان کو بھی پکڑ کر لے کر آؤ. کہ جب کربلا سے واپس پہنچا ہے شمر، تو اس نے اس شکرانے کے طور پر کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا اونٹ کی قربانی کی اور لوگوں میں گوشت بانٹا. تو جناب مختار نے کہا جن لوگوں نے گوشت لیا ان کو بھی پکڑ کے لے جاؤ، ان کو بھی قتل کر. تو میں نہیں پتا تھا یہ کس گوشت ہے، اس کی مناسبت کیا ہے. تو اگر ہمیں پتا ہو تو ہم اس حد تک جائیں کہ ہاں مجلس ہے، مجلس میں شرکت کر لی، اور کم سے کم کوشش کریں کہ وہ کھانا ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، اور امام کتنے پابند تھے اس کے کہ جب کربلا پہنچتے تو پہلے زمین خریدی اور پھر اس کو ہبا کیا. مولا کیا ضرورت تھی زمین خرید, بیابان کیا ضرورت تھی؟ مولا قیامت تک کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ کل کو آ کے اس کے اوپر کلیم نہ کر دیا جائے, تو آپ نے پہلے زمین خریدی, اس کو ہبا کیا اور اس کے بعد وہاں پر اپنے خیام لگائے. تو شریعت کی اتنی پابندی, اور ہم شریعت کی پابندی نہ کریں. ہم کہیں گے نہیں حلال و حرام سب چل رہا, بس مجلس ہو گئی. وہ جیسے ایک مسئلہ جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں مکس, کہ جی وہ مال مخلوط مخلوط جو حلال اور حرام سے مخلوط ہو جائے. اب وہ کیسے حلال و حرام سے مخلوط ہو جائے کہ جس کو آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے, جہاں پتہ ہے کہ کتنے لفافے مہینے کے آ رہے ہیں اور کتنی تنخواہ ہے اور وہ اکاؤنٹ میں ڈال دی. اب کیا یہ تو مکس ہو گیا, پتہ نہیں کتنا تھا. یہ تھوڑی ہوگا, یہ عمدن کوئی انسان کسی کا حق مار رہا ہو یا حرام کا مار رہا ہو تو ہم کہیں کہ وہ عمدن یہ کام کر رہا ہے اور پھر بھی جائز ہو جائے گا. نہیں, یہ سلمان سے نہیں ہوگا. تو شریعت کی پابندی, امام حسین کے لیے ہمیں جو دینا ہے وہ ہمیں اپنے پاک مال سے دینا ہے. اور آخری چیز, بس میرا خیال سے میرا وقت ختم ہو رہا ہے, 10 منٹ ہے میرے پاس لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. آخری چیز یہ کہ ہم مجلسوں میں یہ کوشش کریں کہ اب اس مجلس کو آئندہ نسل میں منتقل کیا جائے. وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ نامی گرامی سوز خان لائے جائیں اور نامی گرامی نوحہ خان لائے جائیں, بلکہ جب ہم اپنے گھروں میں مجلس کرتے ہیں, بلکہ امام بارگاہ کے اندر بھی کہ جب ہم مجلس کرتے ہیں تو وہاں پر یہ عنوان موجود ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک جوان, ایک نوجوان وہ آئے اور وہ نوحہ پڑھے, وہ مرثیہ پڑھے, ایک ہو, ایک کو لے کر آئیں اور اس عنوان سے اس کو آگے بڑھائیں. تو ایسی مجلسیں پھر مورد تائید ہوں گی, ایسی مجلسیں ہوں گی کہ جہاں پر امام تشریف لائیں گے, ایسی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ جو نظر کرم ہوگی آئمہ کی کہ یہ ذکر ہو رہا ہے یا ذکر حسین ہو رہا ہے. اس عنوان سے اگر ہم دے پائیں تو انشاءاللہ ہماری عزاداری قابل قبول ہوگی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیا محمد والے محمد. اچھا جی, یہ صلوات سے متعلق پوچھا گیا ہے کہ کچھ عرصے سے, البتہ یہ عرصہ بہت زیادہ ہو گیا, ہمیں 200 سال ہو گئے, اب ہم بڈھے ہو گئے, تب سے یہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ اس میں کوئی شریعت کا عمل دخل نہیں ہے, اس میں نظم ہے, اس میں تنظیم ہے. اگر آپ درود بھیجنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, وہ ایک پتہ آخر میں ایک صاحب ہے کہ سب میری آواز سنیں تو وہ محمد کو آخر تک کھینچیں گے. ایک شروع دیر سے کر رہے ہیں, نظم بھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں تو ایک نظم سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں, ایران کے انقلاب اسلامی کے بعد سے اس کا آغاز ہوا شاید, اس سے پہلے مجھے نہیں پتا, میں کبھی نہیں گیا تھا ایران, تو انہوں نے آغاز کیا, تو اس میں کوئی شریعت اور غیر شریعت کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, اس میں گرامر کی کوئی مسٹیک نہیں ہے. واو جب آ جاتا ہے تو واوے عطف ہے, اور یہاں پر قرآن میں بھی اگر آپ جائیں تو واو کے اوپر ٹھہر سکتے ہیں, کیونکہ جملہ جو ہے وہ پہلے والے جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے. اور کسی نے ایسے ہی کہا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کو رسول اکرم سے جدا کر رہے ہیں, اگر اتنی آسانی سے جدا ہو جاتے تو کیا بات تھی بھائی. تو کوئی جدائی نہیں ہو رہی, صرف ایک نظم ہے, ایک اچھے طریقے سے اور ایک اچھے عنوان سے پڑھنا ہے. کیا کوئی رسم عزاداری بدعت کے دائرے میں آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی چیز, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ذوالجناح کا پورا ایک تبرک لے کر آ جائیں, ان کو کھڑا کر کے کریں, تو یہ نہ ہمارے آبا و اجداد نے کبھی کیا تھا, نہ ان کے آبا و اجداد نے کام کبھی کیا تھا. یہ نئی اختراع ہے, اور اس کو تبرک کے عنوان سے کیا جائے تو یہ بدعت عزاداری کے اندر شامل ہو جائے گی. اسی طرح سے قربانی کے بکرے کا خون پینا بدعت تھی, یہ تو خلاف شریعت ہے, یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے تھا. اس خون کو لگانا بھی جائز نہیں ہے, اس خون کو لگانا بھی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو عنوان ہے وہ آئمہ نے دیا ہوا ہے کہ جب عاشور کا دن ہو تو انسان کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں, کہ پریشان حال ہو, آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہوں, بال بکھرے ہوئے ہوں, کسی کو سلام نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس عنوان سے یہ عنوان ہے, موجود ہے, سر پر خاک ڈالیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب پرانے افراد تھے, یعنی میں 84 سے کراچی کا جلوس کر رہا ہوں, اور الحمدللہ جب ہوتا ہوں تو میں پورا جلوس کرتا ہوں عاشور کا, ایسا ممکن نہیں ہوا کہ نہ کیا. تو عاشور کا جلوس جب کرتا ہوں تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے اچھے سے کہ جو یہ تعزیہ لے کے جانے والے افراد تھے پرانے, گولی مار سے اور لالو کھیت سے افراد آتے تھے, تو ان کے ساتھ اس تعزیے کے ساتھ وہ ایک اس کے اوپر ہوتا تھا گاڑی کے اوپر, اور اس کو چلا رہے ہوتے تھے, اور اس کے ساتھ مٹی کا ایک برتن رکھا ہوتا تھا اور بھوسے کا برتن ہوتا تھا کہ جو بھی شخص زیارت کے لیے آتا تھا تو اس کے سر پر ڈال دیتے تھے, جھاڑ دیتے تھے لوگ. کیا ہے یہ آئمہ کی طرف سے ہے کہ انسان اپنے سر پر مٹی ڈالے ننگے پاؤں ہوں. اب ایک آدمی آئے گا وہ مجھے تو کہے گا کہ مولانا آپ امامہ پہن کے گھوم رہے ہیں, نہیں پہننا چاہیے. علماء کے لیے بھی یہ تاکید ہے, ابا علماء نہیں پہنتے عاشور کے دن, یہ سنت علماء ہے, مراجع عظام ہیں, امامے نہیں پہنتے, یہ سنت ہے. اب نہیں کر پاتے نہ ہو, لیکن اسی لحاظ سے سگریٹ پینا, پان کھانا, یہ بھی یہی عنوان آتا ہے کہ انسان اتنا بھی نہیں رک سکتا. یا مثلا میں اوفینسو نہیں ہو رہا, لیکن مثلا آپ عاشور کے دن ہے یا 8 تاریخ ہے, میں دیکھ رہا تھا ہوں اور دیکھتا ہوں لوگوں کو, تب بھی آپ شیف کر کے فل بہترین شیف کر کر آ رہے ہیں, کیا مطلب ہے؟ ہاں یعنی جب ہم اب یہ ہم تصور کریں کہ امام کے کو پرسہ دینے جا رہے ہیں تو پھر ہم, میں نہیں کہہ رہا داڑھی رکھیں واجب, اس کی بات نہیں کر رہا, صرف ایک احساس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ احساس ہو انسان کو کہ میں عزاداری کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا حلیہ چینج ہو جاتا ہے. گھر میں کوئی میت ہو گئی, یہی تو امام کہہ رہے نا, امام کے کہنے کا مقصد کیا کہ جیسے تم اپنے پہ گریہ کرتے ہو تمہارے گھر میں میت ہوئی ہے, تو میرے گھر میں میت ہوگی تو میت سے پہلے میں صبح شیو کروں گا اور اس کے بعد جاؤں گا, نان سینس ہے, نہیں ہونا چاہیے, اتنا تو تصور آنا چاہیے. تو یہ ساری بدعت ہیں, یہ بدعت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک ثقافت میں ہونے والے مراسم دوسری ثقافت میں بدعت سمجھی جاتی ہوں تو فساد کا ڈر ہے, اس کی انٹرنیٹ پر نشریات جائز ہے. وہ بہرحال اب ای جس کو کہیں کہ ای ایتھکس جو ہیں وہ الگ ہیں کہ فیس بک پہ میں اس کو جاری کر دوں, ان کا مذہب ہے انہوں نے جاری کر دیا, اب دنیا گلوبل ویلیج کے طور پر ہے, ہم کسی کو یہاں پہ روک نہیں سکتے, لیکن ہمیں پتا ہو کہ یہ ہماری ثقافت میں اس کا عنوان نہیں ہے. اگر کسی اور کو نماز فجر پر اٹھانا مکروہ ہے تو امام علی نے اپنے ملجم کو کیوں اٹھایا تھا؟ وہ سو نہیں رہا تھا, امام نے کہا تھا اٹھ اپنا کام کر جس کام کے لیے آیا, اور وہ الٹا سو رہا تھا مسجد کے اندر, جو حرمت مسجد تھی جو کہ جائز نہیں ہے, اس عنوان سے مولانا نے اس کو اٹھایا. اور ظاہر بات دوسرا عنوان یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم مولا کے کام نہیں کر رہے, پہلے سارے مولا کے کام کر لیں پھر جو مولا نے کام انجام دیا اس کو انجام دے دیجیے گا, پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا ہم سب نے یہ سوچ لیا ہے کہ بی بی نے وعدہ کرایا کہ جب تک عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائے میں نہیں جاؤں گی, اس کانسیپٹ کو سمجھا دیں. دیکھیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, لیکن عزادار سے عنوان یہی ہے کہ جس کے دل میں محبت ہے, جو محبت رکھ کر, یہ جو میں نے آیت کی تلاوت کی عرفان معرفت حاصل کرنا, ایک اور آیت یہ جس میں ارشاد ہے کہ ظالم لنفس ومنہم مقتصدن, اور اس میں سے کچھ ہیں جنہوں نے میانہ روی کی راہ اختیار کی. تو ہمارے یہاں تو میانہ روی سب سے بہترین ہے, لیکن یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی قرآن پر آ جاتے تھے اور کبھی قرآن سے منحرف ہو جاتے تھے. کسی کا بھی ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے, ہم سب کے ایمان ناقص ہے, لیکن ہماری کوشش ہے, اس کوشش کے اوپر اگر ہم عزادار ہیں تو بی بی بالکل, حدیث ہے چھٹے امام کی, اور امام فرماتے ہیں کہ جب جنت میں بی بی تشریف لائیں گی اور خدا سے یہ تقاضا کریں گی, اور آئمہ یہ کہیں گے کہ خدایا انہوں نے دنیا میں ہمیں نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں. اب جب خدا کی طرف سے حکم ہوگا تو الفاظ حدیث ہیں کہ جس نے تمہیں پانی پلایا لے حب فاطمہ, جس نے تمہیں کھانا کھلایا لے حب فاطمہ, جس نے تمہاری کسی مشکل کو حل کیا لے حب فاطمہ, اس کو محشر کے میدان میں سے بی بی ایسے چنیں گی جیسے کوئی پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چنتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, شک کہاں پر ہے کہ میں عزادار ہوں یا نہیں, بی بی کی طاقت سے کسی کو شک نہیں ہے, بالکل وہ محشور میں ہوں گی, محشر روزے محشر میں آ کے وہ بالکل شفاعت کریں گی, بالکل ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک یہ ہے کہ میں اس کرائیٹیریا پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا کہ جس کو بی بی لے کے جا رہی ہیں. واقعی یہ جو میں نے عنوان کیے کہ ہماری یہاں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جس پہ ہم صرف عنوان اس عنوان کو نافذ کرتے ہیں کہ ہم صرف ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں, مقصد ہی نہیں ہوتا مجلس کرنے کا, مجلس میں اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر نہیں گئے تو وہ ہماری مجلس میں نہیں آئیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی تذلیل مجلس ہو سکتی ہے؟ میں اس لیے مجلس میں نہیں جا رہا کیونکہ انہوں نے بلاوا نہیں دیا. بہت بڑے ہو گئے، اس دفعہ نیا بنگلہ خرید لیا تو ہمیں بلایا ہی نہیں، تو ہم بھی نہیں جا رہے. یہ واقعی مجلس ہے؟ یہ واقعی عزاداری ہے؟ یہ حق عزاداری ہے جس کو ادا کیا جائے گا؟ یہ محبت امام حسین ہے؟ محبت امام حسین میں تو انسان کہتا ہے میری عزت کیا ہے، وہ میری عزت کی حیثیت ہے، تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ تو بالکل بی بی جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا اساتذہ کا یہی جو ہے وہ نظریہ ہے اور میں اسی پر قائم ہوں. آپ نے امام معصوم کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ جس سے اپنے کسی کے لیے روتے ہوئے ویسے ہی امام کے لیے رو. تو کیا آج کل کے جو نوحے، دیکھیں اس میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اجازت نہ دی جائے، ہم لوگ سنتے ہیں تو وہ آگے بڑھتا ہے. اگر ہم لوگ اپنا فیڈ بیک دیں اور کہیں کہ جی یہ نوحہ جو ہے وہ گانے کی طرز پہ تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور آپ کو بہت پرانی بات بتاؤں، ہماری رشتہ دار تھی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ مرثیے پڑھتی تھیں اور انڈیا کے زمانے سے، تو انہوں نے جو مرثیے پڑھے تھے اس کے اوپر نوحوں کی طرزیں تھیں، گانوں کی طرزیں بنی. اب جو کیا کریں، اب یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے پاس اس انڈسٹری میں جانے ہمارے لوگ سارے مومن ہوتے ہیں، اکثریت مومنین کی ہوتی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کیمرہ مین فلانا نقوی، فلانا انجینئر، فلانا زیدی، بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ پورا جو ہے نا ٹی وی ہمارے سے بھرا ہوا ہے. اور ہوتا کیا ہوتا ہے، کتنی وہ ہماری مدد کرتے تھے، ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خبروں کے اندر اس خبر کو چلا دے کہ 3 کروڑ افراد کربلا میں جمع ہوئے. تو ہم ان پہ کس بات پہ فخر کریں؟ ہم کسی ایسی پوزیشن میں جائیں جہاں پر ہمیں اختیار ہو کہ ہم یہ نیوز چلا سکتے ہیں. جب نیوز ہی نہیں چلا سکتے تو نہ ہم نقوی زیدی رضوی کریں گے، کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا، تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نہ خریدیں، کنڈیم کریں، ہم نہ آئیں، ہم نہ اس کو لائک کریں، ہم نہ سنیں کہ جو نوحہ گانے کی طرز پر ہے، نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے انسان کا تبادل ہی ہوتا ہے کہ گانا سن رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے بالکل. حضرت قاسم کی مہندی 7 محرم کو جوڑتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ مجھے نکالنا تو ایک ہندو روایت ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ہندو جو ہے وہ عراق کے اندر بھی گئے تھے یا نہیں، کیونکہ عراق کے اندر بھی باقاعدہ ایک پوری مہندی کی رسم ہوتی ہے. پھر اس کو دیکھا جائے گا تاریخ میں کہ یہ رسم اس وقت سے شروع ہوئی جب انڈیا سے لوگ عراق جانے شروع ہو گئے اور انہوں نے وہاں جا کے مثلا مہندی کی رسم کی، تو پھر جو ہے وہ عرب نے بھی اس کا آغاز کر دیا. تو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ تاریخی بحث ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سنتی عزاداری، تو اس میں تاریخ کا بہت عمل دخل ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو قدرے متیقن ہیں، جو ہو رہی ہیں، اور جو اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس عنوان سے ہم خود ہر ایک جو ہے وہ علماء کی طرف سے اور مراجع الزام کی طرف سے اپنے مرجع کی جو بھی حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اچھا، کئی افراد کراچی میں رات کی مجالس کنڈے کی بجلی سے کرتے ہیں. کافی ساری شیعہ آبادیوں میں بھی مجالس اور فلیٹس کی شبے داریاں کنڈے کی بجلی سے کی جاتی ہیں، کیا یہ حرام نہیں؟ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس میں کوئی دو بات ہی نہیں ہے. مثلا ایک نے تو بہت اچھی بات کی، کہہ لیں کہ وہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ ہوٹل کھلا ہوا ہے، اور جب لوگ تبرک کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک پیسے کا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے. لوگ بڑا ان کو لعنت ملامت کر رہے تھے، انہوں نے کہا حسین کے نام پہ خرچ کر رہے تو ڈسکاؤنٹ کیوں لے رہا ہوں، خرچ کرو مولا دیں گے. تو اب یہاں پر بھی اگر میرے پاس استطاعت نہیں ہے تو میں نہ کروں یہ پروگرام. کنڈے کی بجلی سے تو نہیں ہو سکتا، میں دوسروں کا حق ضائع کر رہا ہوں، ناممکن ہے کہ یہ جائز ہو جائے، ناممکن. اس میں کوئی افتخار عابد صاحب کیا کوئی مرجع تقلید بھی آگے پڑھ لیا، اس کو پتا ہو کہ بعد میں پتا چلے گا جی کنڈے کی بجلی تھی جس میں مائک لگا ہوا تھا، تو وہ تائید کریں گے؟ تائید نہیں کریں گے. حق کے مردم ضائع ہو رہا ہے، کسی دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے. میرے لباس میں اگر یہ ایک بٹن غصبی لگا ہوا ہو تو میری نماز نہیں ہوگی، اگر مجھے پتہ ہے. کتنی ہی میں جو ہے نا وہ سواد زواد اور ہے خے بالکل زبردست آواز نکال کے میں نماز پڑھ لوں، میری نماز نہیں ہوگی. کتنی ہی وقت پر کیوں نہ میں کھڑا ہو جاؤں، اول وقت کی نماز ہو، مجھے پتہ ہے یہ جو میرا دکمہ لگا ہوا ہے، یہ جو میرا بٹن لگا ہوا ہے، یہ غصبی ہے. وضو کر لوں میں، مثلا عموماً نہیں ہوتا ہے، میں لٹرلی بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی عنوان سے کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں پانی ختم ہو جاتا ہے تو ٹنکیوں میں اوپر پانی بھر دیتے ہیں کہ ایمرجنسی میں، تو اب ہم نے جو ہے وہ اپنا پانی نہیں کھولا ہوا، ہمیں پتہ ہے پانی ختم ہو گیا لیکن ہمارے ایک نل میں پانی آ رہا ہے، وہ کسی اور نے ٹنکی کھولی تو اس کا پانی آ رہا ہے. تو پھر میں نے بیگم اور بچوں سے یہ کہا، میں نے کہا اس سے وضو جائز نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ پانی ہمارے گھر میں آ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ وضو کر لیں تو جائز ہے، ورنہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. تو جب نماز کے لیے نہیں ہو سکتا تو عزاداری کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو جو شریعت ہے وہ نماز کے لیے بھی ہے، وہی شریعت جو ہے وہ آزادانی کے لیے بھی ہے.
یہ کل سوال تھے، اور کسی کے پاس؟
جی جی بالکل.
میری گزارش اللہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی آزادی کے حوالے سے، اور یقین کریں کہ یہ بدعتوں کا سیلاب آ نہیں رہا بلکہ گزر چکا ہے، اور آزادی کے حوالے سے ہم بہت ساری بدعتوں میں گرفتار ہیں. کل موضوع بہت طویل ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں مکمل سوال کروں اور آپ سے جواب طلب کروں. میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہماری محافل اور مدارس میں، محفلوں میں، ہم قرآن سے دور ہو گئے. میں حدیث کسا کا مخالف نہیں ہوں، حدیث کسا قرآن نہیں ہے، حدیث کسا ایک واقعہ ہے جسے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہماری محافلوں اور مدارس میں ابتدا حدیث کسا سے ہوئی. کہیں بھی مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ کسی نے کوئی سورہ پڑھا ہو، کسی قرآن کی تلاوت کی ہو، آیت کی تلاوت کی ہو، اس سے کلام الہی سے اپنے کام کی ابتدا کی. ٹھیک ہے، حدیث کتنا معتبر ہے، میں
جی جی سمجھ گیا آپ کا،
لیکن کیا ہم اس حوالے سے قرآن سے دور نہیں ہو رہے ہیں؟
بالکل،
کیا کرنا چاہیے؟
بالکل صحیح فرمایا کہ ہاں بالکل ہم جو ہے وہ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اور قرآن کا ذکر ہونا چاہیے، قرآن کا ذکر ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم قاری ہی لے کر آئیں جو بہت اچھی آواز میں قرأت کرے، نہیں. میں نے کہا نا کہ نئی نسل کو، تو جو نسل ہے اس کو کیسے متعارف کرائیں؟ ایک سورہ حفظ کر لی یا پڑھنی آتی ہے مجلس سے پہلے، ایک دو منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں لگتا قرآن کی تلاوت کے لیے، دو منٹ سورہ اخلاص، سورہ الحمد، سورہ کوثر، کوئی بھی آغاز قرآن سے کریں. یہ مجھے یاد ہے، یہ نجم الحسن صاحب کی جو ہے وہ سالوں سے اشرہ چل رہا ہے، لیکن کوئی چار پانچ سال پہلے جو ہے وہ ایک مرتبہ مولانا عقیل الغربی صاحب کے بھتیجے تھے، وہ آئے تھے، وہ قاری تھا، تو ان سے پانچ منٹ دس منٹ کی قرأت جو ہے وہ آٹھ بجے سے پہلے کروائی گئی، اور وہ سب نے بہت پسند کیا. میں نے کہا اس کو جاری رکھا جائے، یہ اچھی بنیاد ہے، تو ہم اپنی مجلسوں میں کر سکتے ہیں، چاہے وہ خواتین کی مجلسیں ہوں چاہے مردوں کی، بالکل اس کا آغاز ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے یہ. احیا امرنا، امر آئمہ کیا ہے؟ قرآن ہے نا، تو قرآن کا بھی ذکر ہونا چاہیے. خطیب کرتا ہے اپنا آغاز قرآن کی، کوئی نہ کوئی آیت پڑھتا ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل، اس میں کوئی دوئیت نہیں ہے. جی جی اس میں کوئی دوئیت نہیں ہے. کوئی اور سوال؟ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے ایسے آرام سے.
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مجلسوں کے اندر ہم لوگ امام زمانہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیں گے.
جی
اچھا، جب یہ یزید ہے یا تو شیمر ہے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے چھوٹے امام علیہ السلام نے تو کوئی کام کیا نہیں. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ جب مدینے آیا، جب لوگوں نے بغاوت کر دی اور یہ مربان کو
نہیں، اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ دعائے نطبہ جو ہے وہ چھٹے امام سے ہے، اور دعائے نطبہ میں امام فرما رہے ہیں اینت طالب و بدم المقتول بکربلا، اور انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جمعے کی صبح ندبہ کریں، اپنے امام کو پکاریں. اور جیسے میں نے کہا کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور جہاں تک بات رہی خود سیرت پہ، تو یہ پوری ایک گفتگو ہے کہ امام نے ان دو قیاموں کا کیوں ساتھ نہیں دیا جو انقلاب ہوئے تھے، جو عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا، جو مکہ پہ اور مدینہ پہ یزیدی فوجیں آئیں، تو امام نے کیوں نہیں کہا؟ اس کی ایک حدیث صرف عرض کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد تمام افراد جو ہیں وہ دین سے ہٹ گئے تھے سوائے 20 افراد کے، یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طرح چھٹے امام بھی یہی فرماتے ہیں. ہارون مکی کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں سے سہل خراسانی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ امام کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ بس شروع ہو جائیں اور میرے پاس ایک لاکھ
تلوار زن موجود ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تو جیسے ہی ہارون مکی تشریف لائے تو آپ نے اس سے پہلے کہ وہ اپنے جوتوں کے تسمے کھولتے سلام کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. سنا ہوا ہوگا واقعہ آپ نے. تو امام نے کہا اگر ایسے ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم آج قیام کر دیں. یہ ایک عنوان موجود ہے. اور پھر سیرت امام سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو پوری ایک گفتگو ہے کہ امام نے کیا کام انجام دیے اور کیا مقاصد تھے کہ جس کو ترتیب وار انجام دینا تھا. قتل کا بدلہ تو لینا ہے لیکن کس صورت میں؟ ایسے ہی کہ جیسے زید بن علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قتل کا بدلہ لے لیا، یا ہم کہیں کہ جناب مختار نے لے لیا تو ختم ہو گیا. تو یہ قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ آیا غدیر سے، غداری کرنے والوں سے لیا جائے گا، یا کربلا واقعہ کرنے والوں سے لیا جائے گا؟ یہ سوال ہے. وعلیکم السلام.
مدبانہ سا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علی امام حسین ہمارے لیے ایک بہت بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن علمہ کی جو سیرت رہی اس سے اگر اس کو اس کا موازنہ کیا جائے تو اصولاً اس کو ایک تدریسی عمل ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تازہ علم اور ایک نیا علم جو ہے وہ اس کا حصول اس کا ایک مطلب ہونا چاہیے تھا. میں دیکھتا ہوں گزشتہ تقریباً 150 سال 200 سال یا اور اپنی کم سے برس ایک پاکوں ہند میں یہ تدریس کا سلسلہ نہیں رہا ہے اور اس سے عوام جو ہے وہ علم حصول علم نہیں کر پائی ہے، مطلب علمی سطح کے برس میں اس سے استفادہ نہیں ہو پایا ہے. اور جب انقلاب ایرانی کے بعد، انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے علماء نے اور ممبروں سے اس کی تشہیر کرنی شروع کی اور اس کو علم سے طریقہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے متبادل اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں. پہلے ایک غداری گروہ آیا، پھر ایک مسحری گروہ آیا، اور کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مبالغے میں اور کنفیوژن میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے فضاداری میں. مطلب خود ایک طرف سے فضاداری امام کی محبت کا درس دینے کے لیے ہونی چاہیے تھی، اور وہ لوگ جو امام سے معرفت نہیں رکھتے ہیں ان کو امام کے قریب آنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کم سے کم پاکوں ہند کے میں اور برف شریف میں جس کو عنوان بنا دیا دوسروں سے دوری کا، بتائیے کہ امام کے فروغ اور امام کے قیام کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجیز یہاں پر ڈسکس ہوتی ہیں، لوگ امام سے قریب تر ہوتے ہیں، دیکھا امام سے لوگ دور ہوتے چلے آئے، تب تک کہ اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے خود امام والوں کی حیثیت سے کہ اب اس میں اختلاف ہونے لگا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام جو ہے وہ بتایا شروع کر رہا ہے کہ وہ ایرانی بھی ہے، اس کی تعلیم بھی نظر سے ہے، لیکن وہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے یہاں پر ممبر کے اوپر بیٹھ کر جو امام کی جو اصلی ہدف کا اور ان کی جو مقامیت سے تھی اس سے لوگوں کو دور کرتی ہے. اب مثال کے طور پہ معذرت کے ساتھ شیرازی گروپ کا نام کافی ہے اس تمام مسئلے کے اندر کہ وہ فساد اور فتنے کی جڑ بنا ہوا ہے. اس طریقے سے مختلف اور علماء اور مجتہدین تک کے نام آ رہے ہیں جو کہ حقیقت ایک مرتبہ ادھر سے آتا ہے، کسی بھی زمرے میں اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کے بالکل مخالف طور پر دوسری طرف سے آیا جاتا ہے اسی عزاداری کے عنوان کے پر. اب ہمارے جو نوجوان ہیں جو مخلص نوجوان ہیں امام کی طرف رغبت بھی رکھتے ہیں اور میدان عمل میں بھی سرگرم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں.
جی ہاں، دیکھیں اس میں ایک تو آپ نے کم لطفی کر دی کہ 200 سال اور 250 سال. ہمارے بر صغیر کے علماء کی تاریخ بڑی غنی ہے، پر ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علم نہیں آیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عمل کا فقدان ہو گیا، پہلی چیز. ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی سب کام جو ہے وہ رہبریت ہی کرتی ہے تو خود مولا علی رہبر تھے لیکن ان کے ماننے والوں نے کیا کام کا انجام دیا؟ تو وائس ورثہ یہ دونوں کی ذمہ داری پہ ہوتا ہے کہ رہبر بھی اچھا ہو اور ماننے والے بھی مطیع ہوں. اسی لیے خدا جب قرآن میں کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم صرف رسول پر ایمان لے آؤ، آمنو بہی، ایمان لانے کا نہیں ہے، والذین معہ، اس کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان لانا اور ساتھ ہونا میں فرق ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ، عمل ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کی اس عنوان سے کہ جی مراجے کا فتویٰ آ جاتا ہے، ایک شیرازی گروپ ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے کیونکہ ہم میں علم کی کمی ہے اس لیے جہل بڑھ رہا ہے. زبان کا مزہ ہمیں لینا ہوتا ہے اس لیے ہم کسی ایسی کی جو اردو زبان مادری زبان اس کی نہیں ہے ہم اس کی مجلس میں نہیں جاتے کیونکہ ہمیں زبان کا مزہ چاہیے. اسی لیے مولا علی امام حسین کا وہ قول موجود ہے کہ لوگوں کی زبان, دین جو ہے لوگوں کی زبان کی چٹنی ہے, چسکا لگ گیا ہمیں کہ جس کے اوپر ہم اپنی پسند کا خطیب سننا چاہ رہے ہیں, تو یہ ہماری مسٹیک ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک فتاوی کی بات ہے تو دیکھیے اس کو ہوا دی جا رہی ہے. یہ پہلے بھی ایسے اختلافات موجود تھے علماء کے اندر, آج سے نہیں, میں 500 سال کی بات کر رہا ہوں, تب بھی موجود تھے, ابھی بھی موجود ہیں. جو بہترین چیز ہے نوجوانوں کے لیے, جو مرجع تقلید ان کا کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں, ختم. یہ باٹم لائن ہے ہماری. اگر آپ نے اس کو کراس کر کے خود مرجع بننے کی کوشش کی تو آپ کے لیے نقصان ہو جائے گا. وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس بنیاد پر اختلاف ہو, اور وہ جو گروہ نکل کر آئے کہ کوئی مرجع نہیں, قم اور نجف میں بیٹھ کے خمس کھایا جاتا ہے ان کے اوپر, ان کو یہی کام کرنا ہے, اسی کام کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو میری آپ کو یہ ایڈوائس یہی ہے کہ باٹم لائن ہے, میرا مرجع کہہ رہا ہے یہ چیز حلال ہے, حلال ہے, وہ مرجع کہہ رہا ہے یہ چیز حرام ہے, حرام ہے, ختم. مرجعیت کو تقویت دینی ہے جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا. اس مرجعیت نے 1450 سال میں ہم تک دین پہنچایا ہے, شیخ مفید سے لے کر آج تک کے علماء یہ دین لے کر آ رہے ہیں, یہ حامیان دین ہے. اسی لیے انہوں نے اماموں کو خریدنا شروع کیا, ورنہ کیا ضرورت تھی, بہت اچھے خطیب موجود ہیں, ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ان کو کہ انہوں نے ایک امامہ نما شخص کو خریدا. انہوں نے پتہ ہے کہ پینیٹریشن اسی کی ہوگی. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مرجع تقلید کے حکم پر عمل کریں اور اسی کے مطابق چلیں, علم کا اضافہ کریں, اویئرنیس کو بڑھائیں, اور پھر جہاں نظر آئے, میں نے کہا جب خود لوگ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, اٹھ کے چلے جائیں. اگر آپ کھڑے ہو کر اعتراض کریں گے تو ویڈیو آئی تھی, اس آدمی نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا, 4 آدمیوں نے اور بلا لیا اس کو مجلس پڑھنے کے لیے, کیا ہوا؟ تو جذباتیت کو کنٹرول کیا جائے. اس عنوان سے مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ جو مجلس جہاں پر اس قسم کا ذکر ہوتا ہے اس میں شرکت نہ کریں, وہاں سے اٹھ کر آ جائیں, ختم. اویئرنیس بڑھائیں, آہستہ آہستہ باتیں کہ کیوں اٹھ کے گئے تھے بھائی, یہ تھا, میں نہیں مانتا, الگ چلے گئے. جی لاسٹ ہے, ہاں اس کے بعد. وعلیکم السلام. اچھا جی, اس کے خلاف کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ مراجع کیا فرماتے ہیں. تمام مراجع عظام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی قمیض اتار کے ماتم کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر وہ خواتین کے سامنے ہے تب مورد اشکال ہے. ٹھیک ہے. تو اب دوسرا عنوان یہ ہے کہ وہ خواتین کا وہاں پر ہونا, کہ کیا ان کو جانا چاہیے جلوس کے ساتھ چل کر, یہ کوشچن مارک ہے کہ آپ کسی حد تک ہیں, ٹھیک ہے, اس سے حد سے آگے بڑھ جانا, اس کو وہاں سے ہٹانا, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر آپ نشتر پاک سے جلوس نکالتے ہیں اور پھر آپ خراسان کے پاس آ رہے ہیں تو خراسان کے پاس پہلے اتنا رش نہیں ہوتا تھا, یہ رش کا مرکز بن گیا, اس کو ہٹایا جاتا, ورنہ جلوس یہیں سے ہی گزر رہا تھا. ٹھیک. تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قمیض اتار کر ماتم کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے عزاداری کے لیے. اور یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ جب ہم عزاداری اپنی رسوم کو ثقافت کے عنوان سے انجام دیتے ہیں تو جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ کم علمی ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ. کیا کر سکتے ہیں, نہیں سمجھتے. اگر آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے تو امام حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو جب تک علم نہیں بڑھے گا یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں بڑھ سکتی. اس علم کو بڑھانے کے لیے تو مجلسوں کو جاہل کیا گیا. اگر وہ مجلسیں زبان کی چاشنی کے لیے نہ ہوتی تو آج ہماری نسل جو ہے اس کو علم موجود ہوتا. آج مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید ایک یا دو مرجع ہیں, ایران میں آپ چلے جائیں تو وہاں کم از کم 20 مراجع عظام ہیں. جن کی تقلید ہوتی ہے, کبھی کوئی پھڈا نہیں ہوا, کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کبھی کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ القدس کے جلوس میں جانا حرام ہے یا فلاں کام کرنا یہ ہے, ہمارا مرجع کہہ رہا ہے نہیں جاؤ, ان کا مرجع کہہ رہا ہے. سب کو انڈرسٹینڈنگ ہے, اویئرنیس ہے, کوئی پھڈا نہیں ہوتا. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اعتراض کے بعد یہ کوشش ہو کہ ہم معیار علمی کو اوپر بڑھائیں, علمی سطح کو اوپر بڑھائیں, تب ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ورنہ تو پھر یہ عنوان اسی طرح رہے گا.